إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون میرے دینی بھائیو میرے لیے بہت ہی سعادت کی چیز ہے کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر اس مجلس میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے تحت گفتگو کرنے کا موقع مجھ کو مل رہا ہے. ایک ایسا عنوان, ایک ایسا موضوع جس کا اس پرفتن دور میں, اس اختلافات کے دور میں تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس کی بنیاد پر حق اور باطل, صحیح اور غلط کی تمیز کرنا آسان ہو جاتا ہے, جس کے بغیر ایک آدمی صحیح منہج سمجھ نہیں سکتا ہے, جس کے بغیر ایک آدمی اندھیرے میں پڑا رہ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو ایسی حالت میں پیدا کیا کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا, وہ صحیح اور غلط کو نہیں جانتا تھا, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا نیکی ہے, کیا گناہ ہے, کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. انسان کو پیدائشی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک طرف تو وہ صلاحیت دی جس کے ذریعے سے وہ حق کو جانے اور سمجھے, دوسری طرف اپنی طرف سے نبیوں کا مسلسل ایک سلسلہ جاری کیا تاکہ انسان حق بات کو سنے, تاکہ اس تک حق بات پہنچے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو نکالا اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا, تم کو کچھ معلوم نہیں تھا. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے, اس کو تو ماں باپ کون ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے, دھیرے دھیرے سمجھ میں آتا ہے یہ ابو ہے, یہ اماں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. لا تعلمون شیئا, تم کو کچھ معلوم نہیں تھا. پھر معلوم کیسے ہوگا, زندگی کا مقصد کیا ہے, منزل کیا ہے, منزل تک لے جانے والا راستہ کیا ہے, اس راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں, ان رکاوٹوں سے بچ کے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے, اصول کیا ہے, کیسے معلوم پڑے گا. اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سننے کے لیے کان دی, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, اور سوچنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے دل دیا, تاکہ ان نعمتوں کو پا کر تم اللہ کا شکر ادا کرو. تین چیزوں کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے, سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھیں, اور سوچنے کے لیے دل. یہ وہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے لیے حق کے سننے, اس کے دیکھنے اور اس پر غور کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. جو آدمی ان صلاحیتوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے, ایسا آدمی اندھیرے سے نکل کے اجالے میں آتا ہے. لیکن ایک آدمی اگر کانوں کو بند کر لے تو کان ہونے کے باوجود وہ بہرا ہے, حق بات اس کے سامنے آئے گی, لیکن اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی ہیں، بتائیے اس کو حق کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حق کو سننا نہیں چاہتا ہے. ایک آدمی ساری دلیلیں حقانیت کی سامنے ہیں، چاہے وہ کاغذ کے صفحے پر ہو، چاہے وہ آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہوں، سب کچھ دلیلیں اس کے سامنے ہیں. اگر وہ اپنی آنکھیں بند کر لے تو ساری دلیلیں سامنے ہونے کے باوجود، ساری نشانیاں سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اس میں اور ایک اندھے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، آنکھیں بند کرنے کے لیے ہیں، کان حق بات کے سننے کے لیے ہیں، آنکھیں حق کی دلیلیں نشانیاں دیکھنے کے لیے ہیں. اگر کان بند کر لے تو وہ بہرا ہے، آنکھیں بند کر لے تو وہ اندھا ہے، کان آنکھ ہونے کے باوجود. اور کان سے جو بات سنی ہے، آنکھ سے جو چیزیں دیکھی ہیں، اگر ایک آدمی دل کا صحیح استعمال کر لے اور ان باتوں کو ملا کے دیکھے، ان میں غور کرے، تو حق اس پر بالکل واضح ہو جائے گا. حق کو تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی حق کی دلیلوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہو، حق کے سننے کے لیے تیار ہو، اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہو. اگر ایک آدمی سننا نہیں چاہتا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا ہے، سوچنا نہیں چاہتا ہے، تو ایسا آدمی اپنے ہاتھوں حق کی طرف بڑھنے کا دروازہ بند کر رہا ہے. وہ آدمی اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے یہ چیزیں تم کو دی، تاکہ تم دنیا میں ان کے ذریعے سے حق بات کو سمجھو، قبول کرو. کیونکہ حق کو قبول کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے انعامات، بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے انعامات کا دروازہ کھلتا ہے. جب آدمی حق کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبول کرتا ہے. جب آدمی حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ایسا بندہ بھی مقبول نہیں ہوتا ہے. اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، اللہ اس کو قبولیت دے، اس کو چاہیے کہ وہ حق کو قبول کرنے والا بنے. اور حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو دلیل کی بنیاد پر بات ثابت ہوتی ہو، جو اللہ کی طرف سے ہو، جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو. الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہو. اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات جب آ جاتی ہے تو وہ کسی اور دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہے، وہ خود اپنی ذات میں ایک دلیل ہوتی ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کے دور میں بھی لوگ محروم رہے. کتنی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملے اور اس کو حق بات بتائیں اور پھر بھی اس کو ہدایت نہ ملے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا انبیاء کی دعوت میں کوتاہی ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ، کبھی نہیں. انبیاء کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے ان لوگوں میں جن کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے. وہ یا تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یا تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھ کے بھی انکار کرتے ہیں. لوگوں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے نشانی مانگی، آپ نے نشانی دی اور چاند بالکل دو ٹکڑے ہو گیا، ایک اس طرف وادی میں چلا گیا، ایک ٹکڑا اس طرف، پھر واپس سے صحیح. جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے، انہوں نے آپ کو جادوگر قرار دے دیا. سب کچھ دیکھ کے بھی اندھاپن، اس کو غلط نام دے دینا، سب دیکھا پھر بھی انکار، کیا یہ جادو ہے؟ نبی کی بات سن رہے ہیں، قرآن کی آیات نبی کی زبان سے سننا، بتائیے کتنی بڑی بات ہے. وہ کیا زبان مبارک سے قرآن کریم کا سننا خود ایک ہدایت ہے، کتنوں کو ہدایت ملی، لیکن کتنے ہیں جن کو نہیں بھی ملی؟ کیوں نہیں ملی؟ وہ سنتے تھے، کہتے تھے یہ کاہن کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شعر ہے، شعر شاعری ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کو ایک غلط نام دے دینا اور اس کو کسی طرح سے دور کر دینا، ایسا لیبل اس کے اوپر لگا دینا کہ اس لیبل کی وجہ سے وہ رد ہو جائے، یہ ہمیشہ سے لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ کسی صحیح کو قبول کرنے سے بچنا ہو، اس پر ایک غلط لیبل لگا دو، اس کو دھتکار دو، یہ ایسا ہے، یہ غلط ہے، اس پر تہمت لگا دو، اس کے خلاف کوئی الزام تراشی کرو، اس کو اپنی طرف سے کچھ بھی اس کے بارے میں بہتان اس پر باندھ دو، بس لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور ایک سپورٹ مل جاتا ہے، ایک سہارا مل جاتا ہے، اس کی بات کو رد کر دیجیے گا۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، یا پچھلے کوئی بھی نبی اور رسول ہو، انکار کرنے والے کو، رد کرنے والے کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی آڑ، بہانہ، سہارا، دیوار مل جاتی ہے، جس کا سہارا لے کر وہ بڑے سے بڑے نبی کی بات کو بھی رد کر دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے کہ حق اگر ہے میں مانوں گا، چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو، یہ نہیں بولنے والا اپنی جماعت کا ہونا چاہیے، بولنے والا سید گھرانے کا ہونا چاہیے، بولنے والے کے پاس کرامت ہونا چاہیے، بولنے والا ایسا ویسا ہونا چاہیے، اپنی طرف سے اگر ہم شرطیں طے کرتے ہیں تو پھر بولنے والا لاکھ حق بات بولے گا، لیکن چونکہ ہم فلاں قید کے ساتھ ماننے کے لیے ضد کر رہے ہیں، حق بات ہمارے ساتھ سامنے آ کے چلی جائے گی لیکن ہم اس کو ماننے والے بنیں گے نہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ کو جو بس لے جاتی ہے وہ یہ نمبر کی ہے، وہ نمبر دیکھ کے بیٹھ جائے گاڑی میں، نہ یہ کہ کہنے لگے نہیں لال رنگ کی ہوگی تو ہی بیٹھوں گا، اپنی طرف سے قید لگا دی کہ نمبر کچھ بھی ہو، اگر وہ نمبر بھی ہو تب بھی لال بس ہونا چاہیے، نیلی بس ہونا چاہیے، پیلی بس ہونا چاہیے۔ اب وہی نمبر کی بس آئے گی اور چلی جائے گی، لیکن اس میں بیٹھے گا نہیں، کیوں؟ اس کو لال بس چاہیے، کہاں سے لائے گی؟ کمپنی نہیں بھیجتی ایسی کوئی بس، گورنمنٹ کی ایسی بس نہیں ہے، ویسی بس ہے جیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے، یہ اپنی طرف سے قید نہیں لگا سکتا ہے، جو ہے اس کو ماننا پڑے گا حق کے لیے۔ پچھلے زمانے میں بھی لوگ قیدے لگاتے تھے، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، کیوں آپ کو ایسا رسول نہیں چاہیے؟ کیسا رسول چاہیے جو کھانے والا نہ ہو، پینے والا نہ ہو، بازار کی ضرورتیں، تجارت وغیرہ کی ضرورت اس کو نہ ہو، ایسا رسول آپ کو چاہیے؟ ایسا رسول نہیں ہے، اللہ نے ایسا ہی بھیجا ہے۔ جو رسول اللہ نے بھیجا ہے اگر آپ اس رسول کو ماننا چاہتے ہو تو ٹھیک، نہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تمہاری مرضی کا رسول ہم بھیجیں، تمہاری چوائس کا بھیجیں، نہیں چلے گا، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ اپنی طرف سے شرطیں لگا کر آدمی یہ کہیں کہ میری شرط کے مطابق ہوگا تو میں مانوں گا، تم کون ہو؟ ہم کون ہیں جو شرط لگائیں حق کے لیے حق ایسا ہونا چاہیے؟ لہذا حق حق ہوتا ہے، جو آدمی اس کو مانتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ لہذا اس دور میں بھی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے سامنے قرآن و سنت کی بات پیش کی جاتی ہے وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، کیوں؟ ہمارے پیر صاحب بولنا چاہیے، ہمارے مفتی صاحب بولنا چاہیے، فلاں کتاب میں ہونا چاہیے، تب جا کر ہم مانیں گے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کے قبول کرنے کے لیے منمانی قیود لگا دینا، منمانی کنڈیشن لگا دینا، یہ اپنے آپ کو حق سے محروم کرنے کا طریقہ ہے۔ لہذا ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے دل کے دروازے کھولے کہ اگر میرے سامنے واقعی دلیل آ جاتی ہے میں مانوں گا، پھر چاہے میری عقل کچھ بھی کہے، دلیل آتی ہے سامنے تو میں اس کو مانوں گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ پھر چاہے وہ میرے خلاف ہو یا میرے موافق ہو، میرے موافق ہو تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اور اگر دلیل میرے خلاف ہے استغفر اللہ، میری غلطی تھی، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ تو ایک آدمی کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ دلیل جب سامنے آ جائے تو میں مان لوں گا، لیکن بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وہ حقیقت کو قبول کرنے کی بجائے گمان میں جینا زیادہ پسند کرتے ہیں، بلکہ حق والا حق بیان کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ حق کو قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی دین کی بات بتا رہا ہوتا ہے لیکن سننے والا سمجھتا ہے یہ دیکھو یہ تم کو اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بدگمانی، بدگمانی، بدگمانی سب سے بڑی مصیبت ہے ایک آدمی کے لیے، حق کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک آدمی، سادہ آدمی آ کے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہے اور آپ یہ سوچیں دیکھو یہ ہم کو اپنے دین سے پھیرنا چاہ رہا ہے، آپ کون سے دین پہ ہو پھر؟ ارے بھائی آپ کا دین کون سا ہے؟ آپ کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھا، رسول کا کلمہ پڑھا، اور ایک آدمی آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کر رہا ہے اور آپ یہ سمجھو کہ یہ ہم کو دین سے دور کر رہا ہے، تو آپ کا دین کون سا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں تو پھر دین کون سا ہے؟ لہذا ایک آدمی بدگمانی کی وجہ سے کئی ایک حق بات رد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا، لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ دلیل کے پیچھے نہیں، شاید ایسا ہوگا، یہ شاید بڑی مصیبت ہے، شاید ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے پاس دلیل ہو، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، فاتحہ دیا ہو، ہو سکتا ہے دیا آپ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، دیا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، ہو سکتا ہے ویسا ہو، گمان کی بنیاد پر، ہو سکتا ہے ہمارے عالم کے پاس دلیل ہو، ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سر بھی تو بول سکتے ہیں۔ تو گمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یہ سب سے کمزور طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا۔ فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک آدمی دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، کسی بستی میں چوری ہو گئی، لوگ آپ کو، آپ کے پڑوس میں چوری ہو گئی، آپ کو اٹھا کے لے گئے، ہاں بولے میں کیا کیا؟ بولے آپ کے پڑوس میں چوری ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے چوری کی ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، چلو اندر۔ یہ کیا ہے؟ صرف گمان کی بنیاد پر آپ کو مجرم بنا دیا۔ ارے بھائی میں نہیں تھا وہاں پہ، ہو بھی تو سکتے تھے، کیا نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے، میں نے چوری نہیں کی، کیوں کر نہیں سکتے؟ دوسرا کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کرے آدمی؟ تو ایک آدمی کو صرف گمان کی بنیاد پر مجرم بنا دینا، اگر یہ طریقہ قانون والے شروع کر دیں تو آپ بتائیے کون محفوظ رہے گا؟ کہ کسی کو بھی آپ قاتل بنا سکتے ہو، کسی کو بھی آپ چور بنا سکتے ہو، کسی کو بھی آپ سولی دے سکتے ہو، بس آپ کے دل میں آئے ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو اور آپ نے اس کو مجرم بنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر کسی کو مجرم نہیں بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے اسلام میں کسی کو بھی مجرم بنانے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ صرف شک کی بنیاد پر، بدگمانی کی بنیاد پر کسی کو آپ مجرم نہیں بنا سکتے۔ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ اہل حدیث کے بارے میں صرف بدگمانی کی بنیاد پر ان کو مجرم بنایا گیا ہے۔ کیا کیا کیس ان کے اوپر بھرے ہوئے ہیں؟ یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ علماء کو نہیں مانتے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو اسرائیل سے ڈونیشن آتا ہے، یہ لوگ علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں، یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ یہ تو بہت ایزی ہو گیا آج، کسی کو بھی بیچارہ کوئی آدمی کسی علاقے میں کہے اے لوگوں قرآن و سنت کی بات پہ عمل کرو، تو اب وہ اس کو بولے بھائی چپ رہے مت بول یہ بات، بولے گا نہیں میں تو بولوں گا، ٹھیک ہے یہ ٹیررسٹ ہے صاحب، تو اب کیا ہوگا، سیدھا اندر، اب وہ ڈر کے بیچارہ وہ بھی پریشان، دین کی بات کروں تو سیدھا ٹیررسٹ کا الزام۔ تو آج بہت آسان ہو گیا ہے کسی کو ڈرا کے اس کو چپ بٹھانا، اس پہ ٹیررسٹ کا کسی طرح سے الزام لگا دینا، ایسی کئی باتیں ہیں، اور کئی لوگ بھولے بھالے اس الزام میں، اس تہمت میں، اس بہتان میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آپ نے کسی اہل حدیث سے کبھی پرسنلی بات کی ہے، نہیں، پھر آپ کیسا بول رہے ہو، وہ لوگ ایسے وہ بولتا نا ایسا، فلاں نے بتایا، کس نے بتایا آپ کو ایسا کہ اہل حدیث رسول کو نہیں مانتے، فلاں نے بتایا ہم کو، کبھی کبھی جس کا نام بتاتا ہے وہ خود ایک عالم بھی ہوتا ہے، فلاں مولوی صاحب نے کہا ایسا، کیا کہا، یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ بتائیے صحابہ کو نہیں مانتے، اور اہل حدیث حدیث بیان کر رہا ہے رسول کی حدیث صحابہ کا نام لے کر، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، یہ صحابہ کو نہیں مان رہے، یہ رسول کو نہیں مان رہے، یہی تو بتا رہے ہیں یہ لوگ، پھر یہ صحابی کے نام سے حدیث کیوں بیان کر رہے ہیں، رسول کی بات کیوں بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسی کئی غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں اہل حدیث کے بارے میں، آج کی اس گفتگو میں انہی غلط فہمیوں یا تہمتوں کے سلسلے میں تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ آئے ہوں اور دیکھیں گے ان کا کیا چلتا، تو ٹھیک ہے دیکھی کیا چلتا ہے، کہ رسول کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، کس کے خلاف بولتے ہیں۔ تو آج ہم آج کی اس گفتگو میں دیکھیں گے، اور میں بہت ہی یعنی شاندار استقبال کرتا ہوں بھائیوں کا جو پہلی مرتبہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے آنے کو قبول فرمائے اور بار بار آنے کی ان کو توفیق دے۔ اور دیکھیے اگر کھلے دل سے آدمی کسی کی بھی بات سنے، دشمن بھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بات کو ہم ٹھنڈے ذہن سے سمجھیں، سنیں اس کو۔ ایک آدمی آپ کا دشمن ہے، آپ جج ہیں، اب وہ آیا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ کیا کریں گے، دشمن ہے میرا، میں تیری بات ہی نہیں سنوں گا، ایسا ہوتا ہے نہیں، ایسے جج کو جج بننے کا حق نہیں ہے، ایسے آدمی کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا حق اس آدمی کو ہے کہ جو کہ ہاں ٹھیک ہے تم تمہاری بات کیا ہے بتاؤ، تمہاری بات کیا ہے بتاؤ، میں دونوں کی بات سنوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ آپ بتائیے آپس کے جھگڑوں میں آپ کیا کریں گے، آپ کو یہی کرنا پڑے گا، آپ کو طرفداری نہیں کرنا ہے، آپ کو غیر جانبدارانہ طور پر دونوں کی بات سننا ہے، اس کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ لہذا میں ہمارے ایسے جو بھائی جو پہلی مرتبہ آئے ہیں یا دل میں کچھ بدگمانی لے کر آئے ہیں کہ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں لوگ، تو ایسے بھائیوں سے میں یہ بہت ہی یعنی ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان تمام باتوں کو کھلے ذہن سے سنیں، ہماری دعوت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ صاف صریح الفاظ میں میں آج کی گفتگو میں بتا رہا ہوں، یہ ہماری دعوت میں بتا رہا ہوں، اور یہ جوابات ہیں ہماری طرف سے جو بہت ساری غلط فہمیاں اور تہمتیں ہم پر لگائی جاتی ہیں ان کے سلسلے میں۔ تو آئیے آج کی گفتگو میں کچھ الزامات، غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، ان کے جوابات ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی میرے جواب سے مطمئن نہ ہو، ہو سکتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بات سے آدمی مطمئن ہو، تو میں کہوں گا کہ اگر کسی کو میری بات سے اطمینان نہیں ہے تو اس بات کا بولنے والا میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں. واقعی آدمی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک نہیں تو دوسرے سے بات کر کے تحقیق کرے. ایسے کئی علماء ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں, آپ ان کی بات کو سنیے. تو بہرحال ہاں آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کے لیے جگہ بنے. سب سے اسے آگے آنے کے لیے بات کرنے کی ضرورت نہیں, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا الزام اور غلط فہمی یہ ہے جو عام طور سے کہی جاتی ہے, بات عام طور سے بات کہی جاتی ہے. کیا بات ہے کہ اہل حدیث انگریزوں کے زمانے سے پیدا ہوئے ہیں, کہ ان کو انگریزوں نے کھڑا کیا تاکہ امت میں انتشار پیدا کریں, اور اہل حدیث نام یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے. یہ نام پہلے نہیں تھا امت میں, یہ انگریزوں نے نام دیا ہے. تو انگریزوں نے یہ نام بنایا اہل الحدیث, اور انگریزوں نے یہ دیا کس کو؟ ایک جماعت کو دیا تاکہ وہ ہندوستان میں فتنہ پھیلائے اور لوگوں کو گمراہ کرے. ٹھیک ہے, یہ الزام ہے. اگر واقعی الزام صحیح ہے تو یہ نام انگریزوں سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نام پچھلے دور میں تھا یا نہیں تھا. ایک ایک کر کے ہم تاریخ کی شہادتیں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پرانے انگریزوں کا زمانہ کتنا ہے, 200 سال مشکل سے, اس سے زیادہ تھوڑا 300 پکڑ لیجئے. ہم دیکھتے ہیں یہ نام کتنا پرانا ہے, کہاں تک یہ جاتا ہے, جہاں تک انگریز نہیں جاتے. اگر ان سے پہلے یہ نام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہے, اور ایسا کہنے والا آدمی یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اس کو تاریخ معلوم نہیں ہے. معذور بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہسٹری معلوم نہیں تو اس کے بیچارے کا کیا قصور ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہے, لیکن چونکہ ہماری امت میں لوگوں میں تحقیقی مزاج نہیں ہے, ہم سن کے سنی ہیں, اہل سنت والجماعت سنے سمے نام آتا نہ, ہم کبھی چیک نہیں کرتے کہ بولا تو صحیح بولا کہ غلط بولا. بول دیا ہم نے ماننا ہے, جس پہ بھروسہ ہے ایک بار اس نے بتا دیا بس, ہم کو چیک کرنے کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے. حالانکہ چیک کرنا چاہیے, سچے آدمی سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ الزام کتنا صحیح ہے. اگر یہ کلیئر ہو گیا تو باقی باتیں بہت سمجھنا آسان ہوگا. یہ اگر کلیئر نہیں ہوتا ہے تو پھر سے آدمی کے دل میں بات رہے گی, نہیں یہ نئے ہیں, یہ پرانے نہیں ہیں, یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں. تو اس طرح کی ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوں گی. آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے تقریباً 700 سال پرانے ہیں, انگریز جب تھے, ابھی جس کو نہیں معلوم بےچارا کیا کرے, وہ تھے نہیں تھے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں. 700 سال پہلے انگریز نہیں تھے. 700 سال پہلے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں, قرآن کریم کی آیت میں اس کے ضمن میں تفسیر کرتے ہوئے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن قیامت کے دن ہم ہر شخص کو لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. بہت سارے لوگ اس آیت سے بھی کہتے ہیں تمہارا کون امام ہے, دیکھو تمہارا امام نہیں ہے, تم کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا. تو ہم تو آئیں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ, بلا شبہ ہم تو چاروں اماموں کو مانتے ہیں, کوئی ایک کو ماننے کا مسئلہ نہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, آگے آئے گا اس پہ بھی. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اب لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم, کوئی امام ابو حنیفہ کے پیچھے آئے گا, کوئی امام شافعی کے پیچھے آئے گا, کوئی امام مالک کے, کوئی امام احمد بن حنبل کے, سب پر اللہ کی رحمت ہو. اور یہ لوگ کسی کے بھی پیچھے نہیں آئیں گے, تو یہ کس کے پیچھے آئیں گے؟ شیطان کے پیچھے آئیں گے. بہرحال ہر آدمی کا ایک دل ہے, اللہ نے اس کو سوچنے کے لیے دیا جو چاہے سوچے. ابن کثیر اتنے بڑے مفسر ہیں, وہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وقال بعض السلف, بعض سلف نے کہا جو امام ابن کثیر سے بھی پہلے کے علماء ہیں، جو پہلے گزرے ہیں، پہلے گزرے ہوئے عالم کو کہتے سلف، کہتے قال بعض السلف، بعض سلف نے اس آیت کے ضمن میں بات کہی کہ هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے، اصحاب الحدیث حدیث والے، اہل الحدیث حدیث والے، یہ اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے رہنما کے ساتھ بلایا جائے گا. اگر یہ معنی اس آیت کے ہیں تو اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا امام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں بعض سلف کا قول ہے، یعنی ان سے بھی پہلے کے بڑے بڑے علماء کا کہنا ہے. تو بتائیے، جب اصحاب الحدیث نام وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع مانتے ہیں، یہ ابن کثیر سے بھی پہلے تھے، اسی لیے تو ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث کا، اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے، کیونکہ ان کا امام کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بھی جاہل ہیں، نبی نبی ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے، نبی کو امام نہیں بول سکتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ ان کو نہیں آتا، ان کو عربی نہیں آتی ہے، ان کو نہیں سمجھتا ہے نبی کو امام بولنا چاہیے کہ نہیں. ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ ان کا امام کون ہے؟ اصحاب الحدیث کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصحاب الحدیث کا سب سے بڑا شرف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چاروں اماموں کو امام نہیں مانتے ہیں، ہم ان کو بھی امام مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑے امام کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی امامت کے مقابلے میں کسی کی امامت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو امام بنانا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے. تو ان کو بھی اللہ نے امامت دی. لیکن جب معراج کی رات آئی اور اس وقت بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا وقت آیا اور امامت کا وقت آیا اور سارے نبی وہاں پر جمع ہیں، اس میں امامت کا وقت آیا تو کون امام بنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ امام ہے، سارے نبیوں کے امام تو باقی اماموں کے امام نہیں ہوں گے، ان کے زیادہ امام ہوں گے. تو سب سے بڑا امام، جس کے تابع سب کو ہونا چاہیے، جس کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم تو چار امام تو چھوڑیے، ہم امام بخاری کو بھی امام مانتے ہیں. ہم اسی لیے کیا کہتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور کتنے امام ابن حبان، ان کو بھی امام مانتے ہیں. تو ہم ایک اور دو اور چار کو صرف امام مانتے ہیں نہیں، ہم کئیوں کو مانتے ہیں، لیکن سب سے بڑے امام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے تابع سب کو ہونا چاہیے، جو کسی کے تابع نہیں ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی تفسیر ابن کثیر میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کے ضمن میں ابن کثیر نے یہ بات کہی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کیا امام البخاری، اب ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں امام البخاری شافعی تھے، کوئی کہتا ہے امام البخاری حنبلی تھے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، اپنی اپنی طرف سے ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوتی ہے. واقعی امام البخاری کیا تھے؟ حنفی حضرات کی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی کتاب ہے عین الہدایہ، اردو میں ہدایہ کا ترجمہ اور اس کی شرح تشریح، ہدایہ فقہ کی کتاب ہے جو ہمارے حنفی بھائی پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اجماع کیا کہ شافعی و مالکی و حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث مثل امام بخاری وغیرہ و ابن جریر الطبری حتیٰ کہ علماء ظاہریہ سب اہل السنت والجماع و برحق ہیں. عین الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 538. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حنفی عالم ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اجماع کیا کہ شافعی، مالکی و حنبلی بلکہ تمام اہل حدیث، اور اہل حدیث کی مثال میں کون نام بیان کیے ہیں؟ دو نام اہل حدیث کی مثال میں دو نام آ رہے ہیں، کون؟ مثل امام بخاری وغیرہ اور ابن جریر الطبری. یعنی امام بخاری کون تھے؟ اہل حدیث. کہاں لکھا ہوا ہے؟ عین الہدایہ میں لکھا ہوا ہے. امام البخاری کہاں تھے؟ انگریزوں کے دور میں تھے، آزادی کی جنگ میں تھے. امام بخاری، امام بخاری پرانے، ہزار سال پرانے، آج سے ہزار سال پرانے. اور خود حنفی مسلک کی کتاب ہدایہ کی شرح عین الہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ مثل امام بخاری سب کے سب اہل حدیث کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت اور برحق ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امام البخاری بھی کیا تھے؟ اہل حدیث. تو یہ انگریزوں کے زمانے کی بات نہیں ہے بلکہ ان سے بھی ہزار سال پرانی بات ہے. اور آگے آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے بات کے دور میں اختلافات کا ذکر کیا اور آپ نے بتایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. پھر کوئی اس کی مخالفت کرے گا، کوئی اس کا ساتھ چھوڑے گا، تو اس کی مخالفت کرنے والے، اس کا ساتھ چھوڑنے والے اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں فضل ابن زیاد کہتے ہیں، سمعت احمد ابن حنبل وذکر حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل، چار اماموں میں سے چوتھے امام حنبلی جن کی وجہ سے کہلاتے ہیں لوگ، امام احمد ابن حنبل، ان کو ہم بھی مانتے ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون سی حدیث؟ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. کون ہوگا وہ؟ امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ فقال ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم. امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ اگر یہ جو جماعت، یہ گروہ جو حق پر قائم رہنے والا ہے، اگر یہ اصحاب الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا اور کون ہے. اصحاب الحدیث، یہ جماعت اصحاب الحدیث ہے، اہل الحدیث. اب کوئی آدمی کہے گا اصحاب الحدیث الگ ہے، اہل الحدیث کو الگ ہے، یہ بات بالکل عربی نہ جاننے کی وجہ سے. اصحاب اور اہل دونوں بھی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اہل الحدیث حدیث والے، جیسے اہل الجنہ اصحاب الجنہ، آپ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. قرآن و سنت میں اہل جنت اور اصحاب الجنت، اہل النار اصحاب النار، ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، دونوں طرح سے بولا جا سکتا ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر یہ حق پر قائم رہنے والی جماعت اصحاب الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا اور کون ہے، یہی ہونا چاہیے، اور تو کوئی ہے نہیں. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی حق پر قائم رہنے والی جماعت کون ہے؟ اصحاب الحدیث. اس کو خطیب البغدادی نے شرف اصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام البخاری نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد بھی کون ہے؟ اصحاب الحدیث ہے. امام البخاری خود کہتے ہیں کہ حق پر قائم رہنے والی جماعت اصحاب الحدیث ہے. یہ شرف اصحاب الحدیث میں خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے. اور آئیے آگے، یہ تو ہوئے امام، اور آخری امام ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا منسوخ ہو گیا، پہلے امام، دوسرے، تیسرے، چوتھے، تو سب کے بعد آنے والے امام کون سے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل. تو وہ بھی کس کو اہل حق میں بتا رہے ہیں؟ اصحاب الحدیث. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے اولیاء میں سے ایک بہت بڑے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کو لوگ پیران پیر کہتے ہیں، پیروں کی بھی پیر ہیں یہ، ان کے بارے میں ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں جلد ایک صفحہ 166، عربی میں یہ کتاب اصل میں، جلد ایک صفحہ 166 پہ ان کا قول دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں، وَعْلَمْ جان لو اس بات کو اچھی طرح سے، یعنی جو پڑھنے والا ہے سمجھ لو اچھی طرح سے اس بات کو، کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ بدعتیوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں جن سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ بدعتی کو پہچانے کیسے؟ کہتے کچھ علامت ہے اس کی۔ کیا علامت ہے؟ خود ہی کہتے ہیں فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر، اثر کس کو کہتے ہیں؟ جو روایت آتی ہے اس کو کہتے ہیں، روایت والے، اثر والے، حدیث والے، ان کو برا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان میں عیب ڈھونڈتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ الوقیعۃ فی اہل الاثر، بدعتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اصحاب الاثر، اہل الاثر، اصحاب الحدیث پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے بارے میں بری بات کرتے ہیں۔ اور آگے بہت ساری باتیں انہوں نے بطور مثال بیان کی کہ وہ کیا کیا کہتے ہیں۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، میں سمجھتا ہوں رکنا چاہیے اذان کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ، بدعتیوں کا اصحاب الاثر کو برا بھلا کہنا، یہ ان کے تعصب اور ان کی بھڑاس، ان کے غصے کا نتیجہ ہے۔ ولا اسم، اب سنیے کیا کہتے ہیں، ولا اسم لہم الا اسم واحد، کہ اہل سنت کا نام ایک نام کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اہل سنت کا ایک ہی نام ہے۔ ولا اسم لہم الا اسم واحد وہو اصحاب الحدیث، اور وہ نام کیا ہے؟ اصحاب الحدیث ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ کیا نام ہے؟ اصحاب الحدیث۔ تو بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اہل سنت ہیں اور تم اہل حدیث ہو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اہل حدیث اور اہل سنت الگ نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہل حدیث، اصحاب الحدیث۔ یہ غنیۃ الطالبین میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس سے اس طرح کی اور بھی باتیں علماء نے ذکر کی، مثال کے طور پر امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس ثوابا، تمہارے لیے اصحاب الحدیث کا دامن تھامنا ضروری ہے، تم اصحاب الحدیث کے ساتھ رہو۔ علیکم باصحاب الحدیث، کیوں؟ فانہم اکثر الناس ثوابا، اس لیے کہ سب سے زیادہ صحیح یہی لوگ ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے، اور بھی کتابوں میں چیز موجود ہے۔ تو ایسی کئی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث نہیں بولنا چاہیے، ہم کیا ہیں؟ صرف مسلم ہیں۔ بلا شبہ ہم مسلم ہیں، کیوں اہل حدیث نہیں بولتا میں مسلم ہوں؟ پر مسلم تو ہیں، مسلم نام کہاں ضرورت پڑنے والی ہے؟ چار آدمی کھڑے ہیں، بھائی آپ کون ہیں؟ وہ کہ میں عیسائی ہوں۔ فلاں آپ کون ہیں؟ میں سکھ ہوں، میں ہندو ہوں، میں فلاں ہوں۔ وہ اپنے دین دھرم کا نام بتا رہا ہے، آپ سے پوچھا تو آپ کیا بولو گے؟ اہل حدیث۔ یہاں آپ کہو گے میں مسلم ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مسلم لفظ غیر مسلموں کے بالمقابل بولا جاتا ہے، اپنے دین کو بتانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اہل حدیث لفظ دین بتانے کے لیے نہیں ہے کہ میں کون سے دین پر ہوں، اہل حدیث اس دین میں جو مسلمانوں میں فرقہ بندی ہو چکی ہے اس میں اپنا منہج بتانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ چار لوگ بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی کہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، آپ کون ہو؟ تو آپ کہے میں مسلم ہوں، تو پھر بولے ہم کیا ہے؟ ہم بھی تو مسلم ہیں بھائی، لیکن ہم اپنا منہج بیان کر رہے ہیں، ہم اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں، ہم اپنا طریق بیان کر رہے ہیں اسلام کے اندر، کیا طریقہ ہے دین پر چلنے کا، تو تمہارا کیا ہے؟ تو اب کیا کہے گا آدمی؟ صرف مسلم نہیں، مسلمانوں میں آج کئی فرقے بازیاں ہو چکی ہیں، اس میں بتانے کے لیے سلف نے علم کلام کے مقابلے میں اور رائے کے مقابلے میں اہل الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے، اہل الرائے اور اہل الکلام، اس کے بالمقابل اہل الحدیث بولا جاتا ہے کہ بھائی ہم عقل پرستی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں اپنی عقل سے کچھ بھی کہنا شروع نہیں کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے مقابلے میں محض اپنے گمان اور قیاس آرائیوں سے فتوے نہیں دیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ اخذ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم عمل کرتے ہیں، ہم رائے پر حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اہل الرائے نہیں ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ ورنہ کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے دیکھو یہ اہل حدیث ہے قرآن کو نہیں مانتے، ارے بھائی قرآن کو مانتے ہیں، ہم اہل القرآن والحدیث نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیوں ایسا نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خاص پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں نے حدیثوں کے مقابلے میں اپنے اجتہاد کو ترجیح دینا شروع کیا، اپنی رائے اور علم کلام کو ترجیح دینا شروع کیا، اس لیے علماء نے کہا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، اس لیے کہا کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ تو آج اس دور میں بہت سارے نوجوان خاص طور سے پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے امت میں فرقہ بندی ہوتی ہے، فرقہ بندی ہو چکی ہے، امت میں فرقہ بندی ہو چکی ہے، اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا منہج کیا ہے۔ اسی لیے سلف میں آپ دیکھیں گے کہ جب خوارج اور شیعہ کا فتنہ اٹھا اس دور میں، ابتدائی دور میں، انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ صرف مسلم نہیں، انہوں نے کہا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ آپ کو مسلم کے علاوہ اس کو بھی رد کرنا پڑے گا، آپ کو کہنا پڑے گا میں اہل سنت والجماعت نہیں ہوں، پھر آپ شیعہ میں اور سنی میں فرق کیسے کریں گے؟ تو امت مسلمہ میں اہل سنہ میں جب اختلاف ہوا اس طرح سے، تو اس وقت میں اہل سنت نے اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا کہ ہم اصحاب الحدیث ہیں، ہم اصحاب الاثر ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ اسی لیے امام الترمذی نے سنن الترمذی میں کتاب الفتن میں اس کو ذکر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام البخاری سے سنا، انہوں نے علی بن مدینی کا قول نقل کیا کہ وہ جو ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اس کے مراد کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں، اہل حدیث کا لفظ انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ جو پہلی چیز ہے یہ کہ اہل حدیث نئے نئے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیسے فرق کریں گے کہ واقعی صحیح منہج پر کون ہیں؟ آج سب کے سب مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس میں ایک آدمی اگر واقعی چاہتا ہے کہ کہیں جا کے جڑے، کہیں جا کے دین سیکھے، کہیں جا کے دعوتی کام کرے، کہیں جا کے دروس میں شریک ہو، کتابیں پڑھے، کن کی پڑھے، صرف مسلم کی، تو انٹرنیٹ پہ جا کے صرف مسلم نام کا کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کر لے، اس کو پڑھنا شروع کر دے، کیسے معلوم پڑے گا کون ہے غلط کون ہے؟ جب تک کہ منہج نہیں بیان کیا جائے، اتنا بڑا لمبا بیان کہ بھائی میں یہ ہوں اور قرآن مانتا ہوں، حدیث مانتا ہوں، یہ منہج میرا ہے، یوں ہے، تو ہے، پورا ایک لمبا مضمون بیان کرنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا اس کا منہج کیا ہے، شارٹ کٹ میں بول رہا ہے تو آپ کو لمبا جملہ چاہیے چھوٹا؟ بول رہا ہے اہل حدیث ہوں میں، تو آپ کو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے، ہاں یہ ایسا ہے اور ایسا اور ایسا اور یہ مانتا ہے یہ نہیں مانتا، تو شارٹ کٹ آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو لمبا پیراگراف چاہیے، ایک لفظ میں آپ کو جواب نہیں چاہیے، آپ کا منہج کیا ہے؟ اہل الحدیث ہوں میں، میرا منہج یہ ہے کہ میں کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہوں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کے زمانے کی پیداوار ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اختلاف آیا امت میں تو محدثین نے اپنے لیے اہل الرائے اور اہل الکلام کے بالمقابل اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہم کو جاننا ضروری ہے، اس کی اور بہت ساری مثالیں جو کسی مستقل درس میں دیکھی جا سکتی ہیں کہ علماء نے کس طرح سے اس لقب کو اپنے لیے اختیار کیا۔ بہرحال وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں کہ ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ دوسری بات، اہل حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ کی عظمت بیان نہیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کا تذکرہ جب بھی کرتے ہیں عظمت کا تذکرہ کرنے کی بجائے آپ کو بشر ہیں اور آپ یوں ہیں یہی بتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اہل حدیث کے نزدیک اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ احترام کے قابل اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہے، آپ کے احترام کو پامال کرتا ہے، ایسا آدمی اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے. اہل حدیث کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنا نہ صرف یہ کہ لازم ہے بلکہ ایمانیات میں داخل ہے. اس کو یاد رکھیے، اہل حدیث کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، اکرام کرنا، تعظیم کرنا نہ صرف یہ کہ واجب اور لازم ہے بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. کہ جو آدمی آپ کا احترام نہیں کرتا اس کا ایمان خراب ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ان تحبط اعمالک، تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. رسول کے آگے اگر اونچی آواز میں بھی بات کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. رسول کا احترام کرنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آپ کا احترام نہیں کرتے، غلط ہے. کیوں ایسا کہتے ہیں لوگ؟ دیکھیے، اہل حدیث کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا جو مقام ہے، اہل حدیث کا کہنا کیا ہے؟ اہل حدیث کا کہنا ہے کہ جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو گھٹانا بھی غلط ہے اور اس کو بڑھانا بھی غلط ہے. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ رسول کا جو مقام ہے اس کو گھٹانا بھی غلط ہے اور بڑھانا بھی غلط ہے. آپ کو رسالت کے مرتبے سے گھٹا کر صرف ایک انسان کے مرتبے پر رکھ دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. اور آپ کو رسالت کے مرتبے سے بڑھا کر اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جائے، اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے اور معبود ہونے کے اعتبار سے ربوبیت اور الوہیت میں آپ کو شریک کر دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہی مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. کیوں ایسا؟ زیادہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع کیا ہے. کہاں منع کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم، مجھ کو تعریف میں ایسا بڑھاؤ مت جیسا کہ ابن مریم کو عیسائیوں نے، نصارہ نے تعریف میں بڑھا دیا، حد سے زیادہ تعریف ان کی عبداللہ سے کیا بنا دیا؟ ابن اللہ. پہلا جملہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ قال انی عبداللہ. مریم کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام میں سب سے پہلا سٹیٹمنٹ ان کا کیا ہے؟ آفیشل سٹیٹمنٹ، اللہ کی طرف سے پہلی دعوت ان کی کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے، مجھ کو نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن عیسائیوں نے جب دیکھا کہ یہ کسی انسان کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو تعریف میں بڑھاتے 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 کیا کر دیا ان کو؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو تعریف میں اتنا بڑھا دیا کہ انسان سے بڑھا کے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصار ابن مریم، کہ مجھ کو تعریف میں ویسا مت بڑھاؤ جیسا نصارہ نے ابن مریم کو بڑھا دیا. فانما انا عبد، اس لیے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو جب تم میرے بارے میں بات کرو تو میرے بارے میں بس اتنا کہنا، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. کس کا حکم ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ کے حکم کو ہم توڑ نہیں سکتے، آپ کے حکم کو ہم توڑ نہیں سکتے. کہ آپ کی تعریف بندگی اور رسالت دونوں کے ساتھ جڑی ہوگی، اس میں غلو نہیں ہوگا اور اس میں تقصیر بھی نہیں ہوگی، اس میں کوتاہی بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں حدیں پار بھی نہیں کرنا چاہیے. آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ، آپ نے قسم کھا کے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ تم مجھے اپنے میرے واقعی مقام سے اونچا کر کے میری تعریف بیان کرو، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میرا جو مرتبہ واقعی ہے اس مرتبے سے زیادہ مجھ کو تم بڑھا دو. التی انزلنی اللہ عز و جل، وہ مرتبہ جو اللہ عز و جل نے مجھ کو عطا کیا ہے، تو اللہ نے جو مرتبہ مجھ کو دیا ہے اس سے تم مجھ کو بڑھا دو، مجھ کو پسند نہیں. یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں میرے مرتبے سے مجھ کو اور مت بڑھاؤ. تو معلوم ہوا کہ یہ حکم نبوی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کو تعریف میں جتنا چاہے بڑھاؤ تو یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تعریف اتنی ہی کرنا چاہیے جتنی اللہ نے بتائی، جتنی آپ نے بتائی. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی تعریف بیان کی جائے، آپ کا مقام بیان کیا جائے، اپنی طرف سے کچھ بھی بڑا چڑھا کے نہ بولا جائے، اپنی طرف سے کچھ بھی بڑا چڑھا کے آپ کے بارے میں نہ کہا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہیں کرتے لہذا یہ نبی کا مقام نہیں جانتے. دیکھیے، اہل حدیث کے نزدیک وسیلہ فرض ہے. یہ آپ نے سنا ہے کبھی؟ اہل حدیث کے نزدیک وسیلہ فرض ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ماننا فرض ہے. لیکن کون سا وسیلہ؟ جو ہم اپنے گھر میں بنا لیں وہ، یا وہ جو رسول نے بتایا ہے؟ اپنے دل سے وسیلہ نہیں بنا سکتے. جیسے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر جیسا بھی جس کے جی میں آیا، کبھی سجدے کر رہا، کبھی رکوع کر رہا، کچھ بھی کر سکتا نہیں. جب نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھنے کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا؟ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. تو جب وسیلے کا حکم دیا ہے تو وسیلے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی کہے کہ دیکھو نبی کے نام کا وسیلہ لینا چاہیے، تو آدم علیہ السلام کے نام سے بیان کی جانے والی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارش نہیں ہوئی، مدینہ میں قحط پڑا، بخاری کی روایت ہے، کتاب الاستسقاء میں آپ پڑھ لیں، تو جب عیدگاہ میں سب جمع ہوئے مدینہ کے باہر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کیا، کہا اے اللہ پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے تھے، تو ہم پہ بارش برساتا تھا، اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو ہم کو بارش عطا فرما. کون تھے چچا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس وقت وہ تھے. اب بتائیے، اگر نبی کے نام کا وسیلہ لینا اگر دین میں ہوتا اور صحابہ اس کو جانتے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت میں کیوں نہیں لیتے آپ کا وسیلہ؟ ایسا کیوں کہتے؟ ہم پہلے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. تو کیسے کرتے تھے؟ آپ کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول دعا کیجئے، لیکن آپ اب ہیں نہیں، آپ کی وفات ہو گئی، آپ اپنی قبر اطہر میں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، قبر پر جائیں گے، قبر پر جا کے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے، نہیں. عیدگاہ جا رہے ہیں، مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سب کو لے کے کہا جا رہے ہیں باہر، مدینہ سے باہر، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. پہلے ہم نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مانگنا ہوتا تو پھر حضرت عمر سب سے زیادہ اس کو کرنے والے ہوتے. سارے صحابہ بتاتے ہیں اتنے دور کیوں لائے ہم کو، وہاں قبر ہے اور یہاں لا رہے ہم کو، چلو قبر پہ. نبی جی کبھی گئے؟ اتنے سارے فتنے، آزمائشیں، جنگیں، مسائل، کیا نہیں آئے. کبھی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کہ اے رسول بتائیے، ہم کو جواب دیجئے، مدد کیجئے؟ نہیں. معلوم ہوا یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے. تو ایسی کئی باتیں ہیں جو، اب یہ وقت نہیں کہ سارا تذکرہ اس کا کیا جائے، نبی کی تعظیم میں ایسی کئی باتیں جوڑی جا چکی ہیں جو واقعی اللہ کے لیے خاص ہیں. کہ کوئی کہتا مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, آپ غیب جانتے تھے, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبر دیتے تھے, تو ایسا آدمی اللہ پر جھوٹی بہتان باندھتا ہے. لیجئے حضرت عائشہ کا عقیدہ غلط, کیا کہیں گے آپ؟ ان پر بھی وہابی کا لیبل لگائیں گے, ان پر بھی گمراہی کا لیبل لگائیں گے. حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, جس کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے وقت سر تھا, وہ بیوی ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو آپ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبر دیتے تھے, ما فی غد, کل کی خبر دیتے تھے, تو وہ آدمی کیا ہے؟ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے. کیوں؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, کہو اے نبی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, کوئی آسمانوں میں نہیں, کوئی زمین میں نہیں جو غیب جانتا ہو سوائے اللہ کے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس آیت کو حضرت عائشہ کو سمجھ میں نہیں آتی آیت, تبھی تو کہہ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے, یہ اللہ کا خاصہ ہے. تو بعض اوقات ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں وہ بات بیان کرنے لگتا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. لہذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں, لیکن اس میں ایسی تعظیم نہ کریں جو توحید سے ٹکراتی ہو, جو صحابہ کے عقیدے سے ہٹی ہوئی ہو, جو صحابہ کے عقیدے سے ہٹی ہوئی ہو. اب یہ تو تیسرا مسئلہ آیا. یہ تو ہوئی دو باتیں, اہل حدیث انگریزوں کی ایجاد ہیں گیا ہو, دو اہل حدیث رسول کی تعظیم نہیں کرتے. اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا, ایک مستقل موضوع ہے, بہت ساری باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں. نمبر تین, اہل حدیث صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے. قبول کر لیا, یہ نہیں کہا اتنا بڑا ثواب اللہ کیسے دے گا, بہت سارے لوگ ایسا بھی شروع کر دیتے ہیں, ارے اتنے سے عمل پہ اتنا بڑا ثواب, حدیث صحیح نہیں ہے. آپ کنجوس ہو, اللہ زیادہ دے رہا, آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ بخیل ہو تو آپ سب کو بخیل سمجھنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ ایک نیکی کی وجہ سے ایک ایسی عورت کی مغفرت کر دی بنی اسرائیل میں سے, جو بے حیا قسم کی عورت تھی, کتے کو پانی اس نے پلایا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے نہیں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کیا قرآن میں نہیں ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے, جو گناہ چاہے معاف کر دے, اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف نہیں کر سکتا. تو یہ تو قرآن میں بھی تو ہے نا, حدیث میں تو بس اس کی ایک مثال آ گئی ہے. لیکن بعض لوگ کیسے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں لگ رہی ہم کو. اچھا, آپ امام البخاری کے رشتے میں ہو, کیسا آپ کو صحیح نہیں لگ رہی؟ یہ عقل میں نہیں آ رہا. اچھا, آپ کی عقل اتنی بڑی ہے کہ سب کچھ سما سکتا ہے اس میں؟ تجارت کرنے کی عقل ہے آپ کو, بات کرنے کا سلیقہ آپ کو ہے, بٹن آپ کے کھلے رہتے ہیں, آپ کو ہوش نہیں رہتا ہے, آپ کو اتنی عقل اپنی زندگی میں نہیں ہے, ایک انتخاب آپ کا صحیح نہیں ہے. اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر جج بن کے بیٹھ گئے صرف اپنی عقل کی بنیاد پر. میری عقل میں نہیں آ رہی. آپ کا عقل آپ کی کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے, سب آ جاتا اس کے اندر, کیا ہے؟ ایک نیا طبقہ ایسا ہے جو صرف عقل کی بنیاد پر حدیثوں کا رد کرنا شروع کر دیا ہے. صحیح نہیں ہے یہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کہا ہے. تو ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جو خود قرآن میں موجود ہوتی ہے, لیکن آدمی کی عقل کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی اور حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بہرحال اہل حدیث کے نزدیک صحابہ دلیل ہیں, اور صحابہ کی بات دلیل ہے. ہاں, اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر قرآن و سنت کے مطابق جس کی بات نکل آئے اس کی بات کو مانا جائے گا, اس کی بات کو مانا جائے گا. نمبر چار, ایک الزام اہل حدیث پر یہ ہے, اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. دلیل, درگاہوں پہ نہیں جاتے, اور درگاہ نہیں بناتے اور بندی نہیں کھاتے، لاتے بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں، بناتے بھی نہیں، اور کندوری نہیں کرتے، کنڈے نہیں کرتے، کنولی نہیں بناتے، اور بہت کچھ نہیں کرتے، کھانے کی چیز کچھ بھی نہیں کرتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے یہ درگاہوں پہ سجدے نہیں کرتے، درگاہوں پہ قربانیاں نہیں کرتے، درگاہوں پہ کڑے رکھ کر اس کو پہن کے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، درگاہوں پہ چادریں نہیں چڑھاتے، وہاں کا پانی دھو کے نہیں پیتے، یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، لہذا یہ اولیاء کو نہیں مانتے. یہ کون سا پیمانہ ہو بھائی اولیاء کو ماننے اور نہیں ماننے کا؟ اولیاء کو اہل حدیث مانتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک یہ اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوتا ہے تو یہ کافر ہے. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ منہ کھلا ہوگا، یہ کیا بول رہے ہیں، آج الگ الگ ہی بول رہے ہیں، ہم نے تو کبھی سنے ہی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں آج یہ لوگ نہیں مانتے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوتا ہے وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ان پر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ نے اولیاء کے بارے میں کہا خوف و غم سے نجات کا وعدہ ان کے لیے کیا. جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے اور جس کا نام لیا ہے اولیاء، اللہ کے ولی، اور وہ کہہ کے اللہ کے ولی ہوتے ہی نہیں، وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے. تو اہل حدیث اولیاء کو مانتے ہیں، تو کیوں نہیں، تو کیسا مانتے آپ لوگ؟ یہ ایسی آپ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک عیسائی کہے ہم سے آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم لوگ مانتے ہیں. بولے آپ لوگ اللہ کا بیٹا کدھر مانتے ہیں ان کو، ہماری طرح نہیں مانتے. ہم کہے آپ کی طرح نہیں مانتے. کیسا ماننا چاہیے؟ ویسا ماننا چاہیے جیسے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا ماننا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ویسا جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ اللہ کے کیا تھے؟ بندے اور رسول تھے. آپ اللہ کے بندے اور رسول تھے، تو جیسا کتاب و سنت میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے کہا گیا ویسا ماننے والا کامیاب ہے. اس سے کوئی بڑا دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے. اسی طرح سے اولیاء اللہ کو اہل حدیث مانتے ہیں، لیکن کیسا مانتے ہیں؟ ویسا جیسا قرآن و سنت میں آیا ہے. کیسا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء کے لیے خوف اور غم نہیں ہوگا، صرف اتنا ہے؟ نہیں، اللہ نے بتایا آگے اولیاء ہوتے کون ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تھے، تقویٰ والے تھے، جن کے دلوں میں ایمان تھا، پہاڑوں جیسا ایمان، مضبوط ایمان تو ہر مسلمان کے پاس ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا ایمان، کامل درجے کا ایمان، تقویٰ، پرہیزگاری، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری. جس کی زندگی میں اعلیٰ درجے کا ایمان اور اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اب آپ ہم سے کہو کہ دیکھیے آپ ان کو ولی نہیں مانتے، کن کو؟ وہ جو گانجہ پیتے ہیں. آپ بتائیے کیسا مانیں گے ان کو ولی؟ ہم آپ ولی کے طریقے پہ اپنے بیٹے کو چلاؤ گے؟ پھر لا کے ولی سے گانجہ آپ کو بھی بیٹے کو میں پلاؤں، آپ کیا کہو گے؟ بگاڑ رہا ہے. تو کہ بگڑے گا یہ پیے گا تو؟ ہاں، پھر وہ کیا ہے، سدھرا ہوا ہے؟ گانجہ پی رہے ہو، بال بکھرے ہوئے ہیں، غسل کا ہوش نہیں اس کو. گانجا ٹائم ٹو ٹائم برابر پیتا ہے، صبح، دوپہر، شام اور نمازیں. جس کو گانجے کا ہوش ہے اس کو نماز کا ہوش نہیں، ایسا کیسا؟ ارے وہ ایک دم دیوانے ہو گئے، مہو ہو گئے. اچھا، کھانا پینا نہیں چھوڑتے، اتنے مہو ہو گئے کہ کھانا چھوڑ دیے، ایسا ہوتا نہیں. نماز کیسا چھوڑے؟ نماز کیسا چھوڑے؟ جس کے اندر جو رچ بس جاتا ہے اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے. بھائی ایک آدمی شاعر تھا، پاگل ہوگا تو کیا نکلے گا زبان سے؟ تلاوت، شاعری نکلے گی نا. اب اس کی زبان سے جو نکل رہا ہے آپ دیکھیے کیا نکل رہا ہے، گالیاں. اس کے اندر وہی بھرا ہوا ہے، اللہ کا ولی ہو اور گالیاں دے، کیسے دے رہا ہو گالی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، بہت نیک تھا، اللہ کا ایک دم قریب ہو گیا تو اللہ نے اتنا بگاڑ دیا کہ ایسے کام کرتا ہے جو اسلام سے، اسلام کے خلاف. ایسا آپ توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کسی کو ولی بنا کے بگاڑ دیتا ہے؟ کیسے ولی اللہ کا جو غلط غلط کام کر رہا ہے، پیشاب میں کھیل رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور چرس گانجہ پی رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، بھگا رہا ہے، ولی کیسے اللہ کا؟ آپ اس کو کہو گے کہ ولی مانو تو آپ کیسے، ہم کیسے مانیں گے؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو کس کو ولی ماننے کے لیے کہا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، جن کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا تھا، جن کا ایمان، ان کی زبان سے بات نکلتی تھی تو سننے والے کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، جن کی زندگی میں ان کی صحبت میسر ہو جائے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے آدمی، تو اس کی بھی زندگی سے گناہ نکل جائیں، ایسے کو ہم ولی مانتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی نے جوتا پھینک کے کسی کو مار دیا تو اس کی لاٹری لگ گئی، اس کی قسمت بن گئی، کسی کو جھڑک دیا تو وہ ایگزام میں پاس ہو گیا تو یہ ولی اللہ کا بن گیا. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں، کہاں سے پیمانہ لائے آپ؟ کل کو کوئی آدمی کہہ سکتا ہم اس پتھر کو ہم پوجنے لگے، ہمارا کام بن رہا ہے، اس کو بھی مانو. مانیں گے؟ عجائبات سے کسی چیز کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، عجائبات سے کسی چیز کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. لہذا ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ماننا چاہیے، لیکن ولیوں کی پہچان، جہاں اللہ نے ولیوں کی فضیلت بیان کی، ولیوں کی پہچان بھی بیان کی ہے. پہچان کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ، عقیدے کی صفائی اور اعمال کی ستھرائی، دونوں چیزیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے ولیوں کو اہل حدیث مانتے ہیں، لیکن عجیب و غریب کرامات دیکھ کے ولی مان لینا کسی کو بھی صحیح نہیں ہے. اب بتائیے، موسیٰ علیہ السلام میدان میں، جادوگر بھی میدان میں، موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے، کیا بنتا تھا؟ سانپ، اژدہا، کبھی سانپ بنتا تھا، کبھی اژدہا بنتا تھا. ثعبان کہا اللہ نے اس کو، اور حیا بھی کہا، حیا تم تسع، سانپ بھی اور اژدہا بھی. اور جادوگروں نے اپنی رسیاں لاٹیاں ڈالی تو کیا بنا اس کا؟ اس کا بھی سانپ بنا. تو کیا دونوں برابر ہیں؟ جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. فأوجس فی نفسه خیفة موسى، اتنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا، یہ دیکھ کے کہیں لوگ ان کو ماننے نہ لگ جائیں. موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے، بتائیے. تو اب دونوں ایک ہی ہیں؟ نہیں، ان کی زندگی دیکھیے. یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی شریعت پر عامل ہیں، اور یہ جادوگر ہیں، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ فرعون، بے عزتی، فرعون کہہ رہے ہیں، فرعون کی عزت سے، فرعون کے ذریعے سے وہ مدد چاہ رہے ہیں، فرعون کی جائے کہہ رہے ہیں. تو ایک طرف فرعون کو ماننے والے ہیں، وہ بھی تو سانپ بنا رہے ہیں، اور ایک طرف اللہ کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام. معلوم ہوا کہ جادو میں اور معجزے میں یا کرامت میں فرق کس چیز سے ہوتا ہے؟ زندگی. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے امام شافعی اتنے بڑے امام اور بہت حکمت کی باتیں انہوں نے کہی ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا رأیتم الرجل یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء فلا تغتروا به، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے اور ہوا، پلین سے نہیں، خود ہوا سے اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، فلا تغتروا به، دھوکے میں مت آنا، اس کے دھوکا مت کھانا، اس کے ہوا میں اڑنے سے دھوکا مت کھانا، اس کے پانی پر چلنے سے دھوکا مت کھانا. کیوں؟ حَتَّى تَعْرِضُ أَمْرَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اس وقت تک کہ اس کو مت ماننا جب تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کر کے پرکھ نہ لو. دیکھو اس کا عقیدہ، دیکھو اس کا عمل. اس کا عقیدہ اور عمل جب تک کہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تب تک کہ اس کی کرامت سے دھوکہ مت کھاؤ. عجیب چیز کرتا ہے نہیں، عجائبات سے دھوکہ کھانا نہیں چاہیے. جو عجائبات سے دھوکہ کھا کے پیچھے پڑ جاتا ہے کسی کے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. آج کسی کے سامنے کوئی آدمی پانی پہ چل کے دکھا دے، لوگ اس کے پاؤں چومنا شروع کریں گے اور پانی میں پاؤں ڈبا ڈبا کے لے کے جائیں گے گھر میں، سب کو پلائیں گے، پوری فیملی، نانا دادا پردادا سب کو پلائیں گے، پوتے نواسے سب کو پلائیں گے. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ چیز دلیل نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کسی آدمی کو مانا نہیں جاتا ہے، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، فلا تغتروا بھی، دھوکہ مت کھاؤ. معلوم ہوا کہ اس کے بعد بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے. ہاں، لیکن اگر اس کی زندگی میں کتاب و سنت کی اتباع ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ولی کے ذریعے سے کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی صادر کرتا ہے. ہوتا ہے ایسا، ہم انکار نہیں کرتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی ولی ہے اور اللہ اس کی غیبی مدد کرے. کیوں اللہ مدد نہیں کرے گا؟ کرے گا اللہ مدد، کیوں نہیں کرے گا؟ دو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے نکلے اور جب اندھیرا پورا ہے، رات کے اندھیرے میں نکلے، بات چیت مشورہ دینی تعلیم ہوئی اور وہاں سے نکلے، اندھیرے میں چلنے کے لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا ایک آسا روشن ہو گیا، جیسے ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، اور آسا ڈنڈا لاٹھی روشن. کیوں؟ راستہ بتانے کے لیے. بخاری میں ہی کوئی، آپ کو میں بہت دور کی کتاب سے نہیں بتا رہا ہوں، بخاری میں آسا روشن. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اب دونوں کے بچھڑنے کا وقت آ گیا، اس کو ادھر جانا ہے، اس کو ادھر جانا ہے، تو دوسرے کا بھی روشن ہو گیا. یہ اپنے گھر کو گیا اس کی روشنی میں، یہ اپنے گھر کو گیا اپنے آسا کی روشنی میں. ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد بندے کے ساتھ دنیا میں ہو سکتی ہے. ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا معاملات کرے، ہم نہیں جانتے. تو غیبی مدد اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے ولیوں کی کرتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن جب تک کہ کسی کی زندگی میں کتاب و سنت کی پیروی نہیں، وہ ولی بن نہیں سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں، امام شافعی. اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش مت کرو. معلوم ہوا کہ ولی کو چیک کرنے کا ذریعہ کیا ہے. اب آپ بتائیے، جب امت کتاب و سنت کو چھوڑ دے گی، ارے بھائی کہاں قرآن سمجھتا، کہاں حدیث سمجھتی، ہے تو اتنا ڈینجر علم ہے، اس کے لیے تو اور 14 علوم چاہیے، ان کے لیے اور 13 علوم چاہیے، نہ جانے کیا کیا بولتا ہے آدمی. عمر چلی جائے گی، دنیا میں ایک بھی نہیں ایسا آدمی جس کے پاس 14 علوم ہے. تو پھر جب کتاب و سنت ہی آدمی کے پاس نہیں ہے، جس کی بنیاد پر امام شافعی بتا رہے ہیں چیک کرنا ہے ولی ہے کہ نہیں، تو کتاب و سنت کے بیس پہ چیک کرو. جب کتاب و سنت ہی امت میں نہیں ہے، معمول اس کا نہیں ہے پڑھنے سمجھنے کا، تو بتائیے کیسا سمجھیں گے ولی کون ہے؟ پھر جس کے دل میں جیسا آیا وہ ولی سمجھنا شروع کر دے گا اور بھاگ رہی پیچھے کیچی والے بابا. ماڈرن اور کرامت دونوں مکس، میڈیکل کرامت. کیچی کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ پیٹ میں گھوسا مار دی غائب ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ اتنا کھول رہے ہیں کیچی، یہ وہ کر کے پھر نکال رہے ہیں، دیکھو یہ کیا ہے. اور کیس ہو گئے تو کیس اپنے نیل نہیں کر سکتے اپنے اوپر سے، لوگوں نے کیس کر دیا ان کے اوپر، جان رہے نا آپ لوگ. وہ سلامت نہیں اسلم بابا. اسلم کا معنی کیا ہے؟ بہت سلامت. نہ وہ دینی اعتبار سے سلامت ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے سلامت ہے. سب ہو رہی ہے بستر، سب بند، ساری کرامتیں ابھی کیا ہو گئی؟ سب غائب. امت پڑ جاتی لائن لگا کے بیٹھی وہاں پہ،
بابا بابا بابا، کوئی بھی آتا ہے چار دن بیوقوف بناتا چلا جاتا ہے، اچھا خاصا تھیلا بھر کے لے کے جاتا ہے، شروع شروع میں نہیں لیتا، بعد پیسے نہیں لیتے ہو تو اس کو کیا معلوم ہے تیرے پاس ہے کیا دینے کے لیے، وہ دینے والوں سے لیتے ہیں. پیدل آنے والا تو تیرے پاس بس کے پیسے نہیں ہیں، تو جائے گا وہاں پہ تیرے سے کیا لے کے کیا ملنے والا، 5 روپے تو کیا دے گا اس کو، اس کو معلوم ہے کچھ فری اور کچھ بڑے بڑے پھر آئیں گے نا شکار، تو فیمس ہو جاؤ یہ بابا نہیں دیتے. تو عام پبلک کی بھیڑ جب ہو جاتی ہے ایسی فری جنتا جب آتی ہے ان کے پاس تو وہ فیمس کرتی ہے، تیرے سے پیسہ نہیں لیں گے، تیرے کو مارکیٹنگ ایجنٹ بنائیں گے اپنا، تو جا کے بولو بہت زبردست بابا ہے پیسہ نہیں دیتے ہو، تو یہ تو کیا کر رہا ہے جاب پہ لگا دیا نا فری میں، تنخواہ سے بچ گئے نا تو اس کو جاب پہ لگایا انہوں نے، تنخواہ نہیں تیری، تو جہاں وہاں ان کا پرچار کر رہا ہے بغیر پیسے کے، یہ تیرا خرچہ ہے. اور پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے بکرے آئیں گے، کار لے کے، مرسیڈیز لے کے، یہ گاڑی لے کے، وہ گاڑی لے کے، پھر بولیں گے ہاں ٹھیک ہے 2 کروڑ دے دو، تو یہ سارا تمہارا خرچہ ایک ایک حملے میں پورا شکار. ہاں تیار، ان کو معلوم ہوتا ہے بزنس کی ٹیکٹکس ہے، یہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم، بےچارے بولا بھالا ہے امتی، بولا بھالا مسلمان ہے، جو چاہے اس کو بیوقوف بناتا ہے. قرآن اور سنت جب چھن جائے تو آدمی کے پاس کیا سہارا ہے بتائیے، یہ وہ یہ چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 2 کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اب 2 کو چھوڑ دیا تو گمراہی ہی گمراہی ہے، یہ 2 تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. اب سارے معاملات ان کے علاوہ ہو رہے ہیں، کتاب و سنت کو پسے پش ڈال دیا ہے، نہیں سمجھتا ہم کو، ٹھیک ہے نہیں سمجھتا، اب باقی سب سمجھتا ہے، فزکس سمجھتا، کیمسٹری سمجھتا، میتھمیٹکس سمجھتا، سب سمجھتا اپنے کو، اتنا اتنا بچہ ہے اس کے بوجھ سے زیادہ اس کی کتابوں کا بوجھ ہے، اس کو سمجھتا ہے، ساری کتابیں اسکول کی پڑھ رہا ہے، سب سمجھتا ہے، اس کو میڈیسن میں جا رہا ہے، انجینئرنگ میں جا رہا ہے، سب سمجھتا ہے، اس کو اتنا بڑا سب سمجھ، اتنی کتابیں پڑھ رہا ہے، اتنی کتابیں پڑھ رہا ہے، سب سمجھتا ہے، قرآن و سنت سمجھتا نہیں. اللہ نے کیا مصیبت دے دی امت کو، ہے نا، ایسا تو نہیں سمجھتا، امت کو سمجھ نہیں سکتا، کائے کو دیا اللہ نے، جب سمجھتا نہیں ہے تو اللہ نے کیوں دیا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کوئی بات کسی کو نہیں سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے بھائی، ایسا ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کی بات، موٹی موٹی بات بھی کسی کو نہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن پورا کا پورا سمجھتا ہی نہیں تو اللہ نے دیا کیوں، پھر جب سمجھتا نہیں کیوں. پھر مشرکین اور کفار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کس چیز سے دیتے تھے، قرآن ان کو سناتی، ان کو سمجھتا تھا، نہ دل میں ایمان، نہ باوضو، نہ نمازی، نہ کلمہ پڑھنے والے، ان کو قرآن سمجھ رہا ہے نبی کے سنانے سے بس. اور آج ایک مسلمان ہے وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے، جبکہ سمجھانے والے سمجھا رہے پھر بھی نہیں سمجھتا، کتنے دور ہم ہو گئے ہیں. لہذا آج مسلمان اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کی بنیاد پر یہ ولی یہ ولی، کوئی آدمی عجیب و غریب بیٹھا رہتا تھا، کوئی آتا تھا پاس سے گزرتا تھا، کچھ بھی بول دیتا تھا، جو ورڈ اس کی ڈکشنری میں آ گیا ذہن میں بول دیا، ہو جائے گا. اب اس نے جاتے تھے سنا ہو جائے گا، اور وہ انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، اب پاس ہو گیا، بولا ارے بابا دکھتا ہے بہت بڑا بابا ہے، ہو جائے گا بولا، تو مطلب اس کا کام، اب معلوم نہیں وہاں سے کتنے لوگ اور بھی گزرے ہوں گے، ان کا کام ہو گیا ہوگا، جنازہ ان کا نکلا ہوگا، ان کا بھی ہو گیا کام، پیرا ہو جائے گا. لیکن یہ کیسے سمجھتا، آدمی ہوتا ہے ایسا ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے عقیدت کے لیے، بہانہ ڈھونڈتا ہے. کئی ایسے لوگ راستے کے کنارے بیٹھے دکھائی دیں گے، ذرا سا کچھ عجیب دکھا تو ایک آدمی سوچتا میں نے ایسا بابا ڈسکور کیا جو اب تک کسی کو نہیں ملا، پھر 1 2 3 وہاں جمانا شروع ہوتے ہیں. اس کو خود کو ہوش نہیں ہوتا، اس کے گھر والوں کو نہیں معلوم ہوتا کہاں سے بھاگ کے آیا ہے، ٹینشن کی وجہ سے پاگل ہو گیا اور کچھ بھی بولتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے بہت بڑا بابا ہی ہے، ان کو دنیا کی کچھ نہیں ہے. بتائیے یہ پیمانہ ہے، صحابہ میں سے کوئی ایسا بتا دو آپ، ہے کوئی ایسا؟ کیوں ان میں اولیاء نہیں تھے؟
سارے کے سارے ولی مل کے ایک صحابی کے برابر ہو سکتے؟ ان میں ایسا بتا دو آپ پیشاب پاخانے میں کھیلنے والا, نعوذ باللہ, گالیاں بکنے والا کوئی ہے صحابہ میں؟ ان میں ولی کیوں نہیں پھر ایسے ہمارے دور میں کیوں ایسے؟ یہ ہمارا پیمانہ بگڑ گیا ہے, ہمارا ترازو خراب ہو گیا ہے, ہم نے کتاب و سنت کی بنیاد پر پرکھنا چھوڑ دیا ہے. لہٰذا ہمارے دل میں جس کو آتا ہے پھر تو ہم ولی کے کتے کو, اس کے طوطے کو اور اس کے گھوڑے کو بھی اپنا ولی بنانا شروع کر دیتے ہیں. کتنی درگاہیں ایسی ہیں کہ فلانے بابا ہیں ان کا جانور بھی ہے, لوگ وہاں جا رہے, یہاں جا رہے تو یہاں بھی جانا چاہیے نا, تھوڑا ان کا تبرک لو, ان کا بھی لو نا, بچے کو چلنے نہیں آ رہا تو گھوڑے کے اوپر پاس جاؤ, ان کے بھاگے گا گھوڑے کی طرح, بولنے نہیں آ رہا ہے کرناٹک میں طوطا, طوطے کا جھوٹا کھلا کے, وہ بابا ہے ان کی درگاہ پہ طوطے کا جھوٹا کھلا کے اس کو بولنے آئے گا, بچے کو طوطے کی طرح بولے گا, وہ ٹین ٹین کرنا شروع کرے گا. پھر یہ کون سا طریقہ ہے بتائیے, کیا کہاں امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے؟ اور پھر ایسے لوگوں کو اگر اہل حدیث نہیں مانتا ہے, ایسی اصلاح ان لوگوں کی اصلاح کرنے جاتا, دیکھو یہ اولیاء کے دشمن ہیں, یہ اولیاء ہیں, ان کو اولیاء بنایا کس نے؟ لہذا ہم اولیاء کو مانتے ہیں, جیسے میں نے بطور مثال ذکر کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہیں اللہ کے اولیاء میں سے, اور اس طرح سے کئی علماء کی فہرست دی جا سکتی ہے. چاروں امام کون ہیں؟ محدثین کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ نہیں ہیں. امام البخاری اولیاء اللہ نہیں ہیں, انہوں نے کہا میرے پاؤں دھو کے پیو, انہوں نے نہیں کہا کبھی اس طرح سے. تو بہت سارے لوگ اہل حدیث کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے ہیں. ہم اولیاء کو اللہ کے ولی مانتے ہیں, اللہ کے شریک نہیں مانتے. ان کی قبروں پر جانا, تبرک لینا, گلے میں باندھنا, کڑا پہننا, دھاگا باندھنا, پھول کھانا, ان کی شیرینی لا کے گھر میں بانٹنا اور دھو کے پانی پینا, اودی رکھنا اور ان کا شجرا رکھنا, ان کا فوٹو رکھنا, ساری صورتیں ہیں. ہم یہ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا کرنے کا نہیں سکھایا, یہ تعلیم ہم کو نہیں دی. قبروں سے استمداد اسلام میں نہیں ہے. میں نے مثال دی, بارش کے لیے حضرت عمر قبر پر نہیں لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ہم کو بارش دیجئے, نہیں. یہ بھی نہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے بارش کی, نہیں. اگر واقعی قبروں سے فائدہ اٹھانا اس طرح کا ہوتا تو حضرت عمر لے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر, قید پڑ رہا ہے, اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ امت کو تعلیم بھی دی جائے, سکھایا جائے کہ دیکھو نبی کا مرتبہ ہے. بلکہ نبی کو چھوڑ کے نبی کے چچا سے کر رہے ہیں کہ آپ دعا کرو ہمارے لیے, نبی سے نہیں دعا کروا رہے ہیں. بتائیے حضرت عمر کا عقیدہ غلط ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ نبی کی قبر سے نہیں مدد مانگی جاتی ہے, ان کا عقیدہ صحیح ہے, ان کا عقیدہ صحیح ہے. کسی بھی مسئلے میں فیصلہ جب کرنا پڑتا تھا کیا کرتے تھے؟ قبر پر جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ کرو, میری زمین کا مسئلہ, اس کی زمین کا مسئلہ, ہمارا جھگڑا, ہمارا یہ مسئلہ حل کیجئے. کبھی گئے؟ کیوں نہیں گئے بھائی, کیوں نہیں گئے؟ کیوں جج کے پاس جاتے تھے, نبی کے پاس کیوں نہیں؟ بڑا ہے جج نبی سے؟ نہیں, اس لیے کہ زندگی میں تھا آپ کی وفات کے بعد نہیں. اور آج مسلمان رشتوں کے لیے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, جاب نہیں مل رہا, کیس اٹکا ہوا ہے, فلانا مسئلہ ہے, بیماری سے شفا چاہیے, اور درگاہوں پہ جا رہا ہے اللہ کے ولیوں کی. اور بعض اوقات وہ ولی ہوتا بھی نہیں ہے, بعض اوقات تو غیر ولی بھی نہیں ہوتا, وہاں پہ ہے ہی نہیں کچھ, وہاں پہ کیا ہے پوچھیں گے, تحقیق کریں. ارے بابا ایک بار بابا یہاں بیٹھے تھے خالی, ارے یہاں کچھ نہیں ہے. نہیں پھر قبر کس کی بنا ہے؟ چل رہا آپ چلنے دو, بیچ میں اختلاف مت کرو, چل رہا نا چلنے دو. ایکچوئل خبر ان کی وہاں ہے, یہ کیا ہے, یہ خبر نہیں ہے, یہ چھلا ہے ان کا. بتائیے وہ بت کو بت میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہاں کچھ ہے ہی نہیں, پتھر کی پتھر سے استمداد کر رہا ہے مسلمان. ایک آدمی بت سے مانگ رہا ہے اور یہ اس پتھر سے مانگ رہا ہے جہاں بزرگ بیٹھے تھے. ہم بزرگوں کا احترام اپنی جگہ, لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے
کیا صحابہ وہاں مسجد نبوی میں کچھ بنایا؟ باہر بنایا؟ کہیں اور بیٹھے آپ نے بنایا؟ فلاں پیڑ کے نیچے آپ بیٹھے وہاں کچھ بنا دیے قبر کی طرح سے اور وہاں سے مانگ رہے ہیں؟ کبھی صحابہ نے کیا ایسا؟ نبی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ نہیں کیا انہوں نے، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے. لیکن مسلمان آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. قرآن و سنت کا علم آپ نکال لو ایسے ہی جیسے آدمی سے آنکھیں نکال لو، پھر سارا سورج ہے، اجالا ہے، آنکھ ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے آنکھ ہی نہیں اس کے پاس. لہذا ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن ہم اولیاء کی قبر پرستی نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن کریم میں اللہ نے اس سے منع کیا ہے. اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں، کاموں کے بنانے والے قرار دے دیے ہیں، ان کا کہنا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کرتے ہیں. یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے وہ اپنے اولیاء کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز، ان کو صدقے اور یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے، ان کو پکارنا. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان کا جو اختلاف ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس اختلاف کا فیصلہ کر کے رہے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو، کفر میں پڑے ہوئے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ایک غلط فہمی یہ ہے، پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ اہل حدیث ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے ہیں. ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے کا دعویٰ اور الزام اکثر ایسے لوگ بھی دیتے ہیں جن کو پوچھا جائے ہم اماموں کو نہیں مانتے، ہاں تو تم لوگ اماموں کو نہیں مانتے، اچھا کون کون سے اماموں کو نہیں مانتے؟ تو وہ سوچتا ہے کیوں، خود اس کو معلوم نہیں اماموں کے نام کیا ہے. ٹھہرو ٹھہرو، یہاں پہ میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں. اچھا آپ کو اماموں کے نام نہیں معلوم ہے، اور آپ ہم کو بول رہے ہیں اماموں کو نہیں مانتے؟ کون سے اماموں کو نہیں مانتے ہیں پوچھ کے آنے کے بعد؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں اماموں کو نہیں مانتے. یہ اماموں کے نام نہیں ہے، ان کے ماننے والوں کا لقب ہے. ٹھہرو واپس ایک بار جا کے آتا ہوں. اللہ کے بندے بیٹھ ادھر، ان کا نام حنفی نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ ہے، نعمان ابن ثابت ہے، نعمان ابن ثابت ہے، ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ. یا شافعی نام نہیں ہے، محمد ابن ادریس ہے، محمد ابن ادریس ہے امام شافعی. اور امام مالک کا تو چلیے مالک ہے، مالک ابن انس ابن مالک. اور امام احمد، امام احمد ابن محمد ابن حنبل، حنبلی نام نہیں ان کا. ان کی نسبت لوگ لگاتے ہیں کہ یہ امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرنے والا ہے لہذا یہ حنبلی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو نام معلوم نہیں ہوتے. کیا ہم اماموں کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ کیا پرابلم کیا ہے ماننے میں؟ ماننے میں پرابلم کیا ہے؟ جیسے کیسے مانتے آپ لوگ، پھر آپ ان کی نہیں مانتے. آپ اماموں کو مانتے ہوتے تو ان کی مانتے. بہت سارے لوگ کیسے کہتے ہیں آپ مانتے؟ ہاں ہم مانتے. کون سے امام کو مانتے؟ اب یہ بھی ہے کیا، یعنی کون سے امام کو ماننا؟ اب آپ بول رہے ہیں کہ چاروں کو ماننا چاہیے اور پوچھ رہے کیوں پھر ایسا؟ آپ نے یہ پوچھنا غلط ہے کہ نہیں؟ سوچیے، ہم چاروں کی مانتے اور چاروں کو مانتے ہیں، یہ بولنا کہ آپ کس کی مانتے؟ تین کی کیوں نہیں مانتے بھائی آپ؟ بولے ہم حنفی ہیں، کیسے مانیں گے تین کی؟ کیا پرابلم کیا ہوا آپ کو؟ مطلب حنفی ہونے سے پرابلم کیا ہوا؟ شافعی ہونے سے پرابلم کیا ہوا؟ آپ کیوں نہیں مان سکتے ان کی؟ وہ غلط تھے کیا؟ ہم ہی پوچھتے ہیں بھائی. باقی تین امام غلط تھے کیا؟ نہیں غلط تو نہیں تھے، برق تھے نا، ہم بھی بولتے ہیں وہ اہل حق میں سے تھے، گمراہ نہیں تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے، کیوں نہیں مانتے باقی تین کی؟ بولے ایک ہی کی ماننا ضروری ہے. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے اوپر سے یہی سنا ہے، یہی بولتے ہیں بس ایک ہی کی ماننا ہے، چار کو ماننا ہے اور ایک ہی ماننا ہے. چار کو کیوں ماننا ہے اس لیے کہ وہ صحیح ہے، اور ایک کی کیوں ماننا ہے اس لیے تین غلط ہے. تو ایک آدمی جو ایک امام کو مان رہا ہے وہ باقی تین کو مان رہا ہے، اس پہ کوئی فائل اس کی بن رہی، کوئی کیس اس کے اوپر، قلم اس کے اوپر ہے نہیں ہے، وہ تین کو نہیں مان کے بھی ہدایت والوں میں سے.
اور اہل حدیث اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی چاروں کی ماننا چاہیے، ہاں اگر کسی کی ایسی بات کوئی ہو جو نبی سے میچ نہیں ہوتی ہے وہ نہیں ماننا چاہیے، یہ غلط. حالانکہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے کہ تینوں کی بھی بات وہ مان سکتے ہیں جو اپنے امام سے میچ ہوتی ہے، اگر ان کی کوئی بات اپنے امام سے میچ نہیں ہوتی تو وہ نہیں ماننا، ہے نا ایسا؟ ایسی ہے کہ کسی امام کی وہ بات دوسرے امام کی وہی بات مانیں گی جو اپنے امام سے میچ ہوتی ہے، اپنے امام سے اگر ٹکراتی ہے تو اپنے امام کی ماننا چاہیے، وہ امام کی نہیں ماننا چاہیے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بڑا کہ نبی بڑے، کوئی مسلمان اس کا فیصلہ اس کو سوچنا پڑے گا، ذرا سوچتا میں کیا ہے، اس میں تحقیق کرنا پڑے گا. کوئی بولے گا نبی بڑے ہیں، امام کی بات میں اور نبی کی بات میں اگر ٹکراؤ ہو اور ایک آدمی نبی کی بات کو چن لے تو کیا غلط کر رہا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کتنے امام ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کئی باتیں وہ ہیں جو حنفی نہیں مانتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے ہیں، امام کے پیچھے قرت کے قائل ہیں، حنفی بھائی نہیں مانتے اس کو. تو اب امام شافعی کی بات کیوں نہیں مان رہے بھائی، ان کی بات غلط ہے اور رد بھی کر رہے ہیں، امام کے پیچھے قرت نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ غلط ہے، جو کرے گا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز خراب ہوتی، نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں، منسوخ ہے، پھر وہ کیوں کر رہے بھائی. تو ایسا اختلاف ائمہ میں ہے کہ ایک ہاں کہتا ہے دوسرا نا، ایک رفع الیدین کہتا کرو دوسرا کہتا نہیں، ایک کہتا امام کے پیچھے پڑھو دوسرا کہتا نہیں، ایسا اختلاف ہے. بلکہ پاکی ناپاکی کے مسائل میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب وضو ٹوٹتا اور نہیں ٹوٹتا، باقی ساری نمازوں کا مسئلہ خطرے میں آ جائے گا. وضو ٹوٹا تو نماز ہوئی نہیں، تو ان کے نزدیک وضو ٹوٹنے سے، یعنی ایک آدمی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا امام شافعی کے نزدیک، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو اب کیا کرنا، اب ایک امام شافعی کو امام ہے، اب اس کا خون نکلا، پوچھا اس نے اللہ اکبر، اب یہ پیچھے والا سوچے گا میری نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی پوچھے کسی سے میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں، خون نکلا میرا، تو کیا پوچھیں گے اس کو، تو حنفی کی شافعی ہے، میرے خون کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی، ہرا نیلا خون رہتا کیا اس کا، مطلب پاک ناپاک اس خون رہتا، انسان ہے نا بھائی، میں نے بلڈ ڈونیشن بھی کیا نا آپ کو لیے کہ سب، اس میں حنفی شافعی ہونے کا کیا مسئلہ ہے، میرا تو خون نکلا ہے، وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، نہیں پہلے بتاؤ آپ حنفی کی شافعی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھو آپ اگر حنفی ہو تو آپ کا وضو ٹوٹا، آپ اگر شافعی ہو تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یعنی وضو بھی سوچ کے ٹوٹتا، پوچھ کے ٹوٹتا کہ تو کون ہے، ہاں تو چل تو حنفی ہے تو ٹوٹا، نہیں تو نہیں، کہاں سے لایا آپ بتائیے، سوچیے اس کو، غور کرے آدمی اس کو. ہم یہ کہتے ہیں اسلام میں ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، چلو ان کے نزدیک ٹوٹتا، ان کی تحقیق، امام ابو حنیفہ کی اپنی تحقیق ہے، امام شافعی کی اپنی تحقیق، اہل حق میں سے ہیں، جس کے پاس جو ان پہنچا انہوں نے اس کی روشنی میں فیصلہ کیا، لیکن واقعی دلیل کیا بتا رہی ہے، دلیل کی روشنی میں کیا ہے. آپ دیکھیے مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے دو صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، مہاجر انصاری حفاظت کے لیے چوکیداری کے لیے طے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انصاری صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تیر آگے لگا، تیر آگے لگا تو خون نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، نکلتا ہے، اور وہ نماز توڑ رہے ہیں نہیں، اور انصاری کہاں تھے، مکہ میں کہ مدینہ میں، تو یہ مکہ کا بھی نہیں ہے مدینہ کا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں
اور نماز پڑھتے پڑھتے دوسرا تیر، تیسرا تیر آگے لگا اور خون جسم سے بہ رہا ہے، نماز ٹوٹی ان کی، وضو نہیں ٹوٹا ان کا، اور انہوں نے کیا کیا، پوری نماز مکمل کی اور پھر جگایا اور کہا اللہ کی قسم میں نے فلاں سورت شروع کی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ جائے گا، یہ ڈر اگر نہیں ہوتا تو میں مر جاتا لیکن نماز نہیں توڑتا. تو خون نکلنے سے ان کا وضو ٹوٹا. وہ صحابی اٹھ کے بولے ایسا، ارے تم کو ایک مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں ہے، خون ٹوٹ جا خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا نا؟ نہیں بتایا انہوں نے. یعنی مدینہ میں بھی ایسا نہیں تھا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا، کوئی دلیل ہے نہیں اس کی. کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے اس کی. اب حیض کے خون کو یہاں لاؤ گے تو فرق پڑے گا اس میں، وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مردوں کا نہیں ہے وہ، ورنہ مردوں میں بھی حیض ثابت کرنا پڑے گا پھر. وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. صحابہ جنگوں میں ان کو زخم لگتے تھے، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، خون نہیں نکلتا تھا ان کا، حضرت عمر کو خنجر مارا گیا خون نکلا کہ نہیں نکلا ان کا، یہ ایک مسئلہ میں بطور مثال ذکر کر رہا ہوں. تو اب ہم کیا کرتے، اہل حدیث کیا کرتا ہے، وہ تو یہ بھی امام اپنے چھوڑنا نہیں ان کو، یہ بھی امام اپنے ہیں، دونوں اپنے ہیں، لیکن دونوں کی بات فتویٰ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے سامنے صحابہ کا عمل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ ہے. وہاں نہیں ٹوٹ رہا تو پھر یہاں بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہاں اگر وہاں ٹوٹتا ہے تو پھر یہاں بھی ٹوٹنا چاہیے. تو ہم وہ بات لیتے ہیں جس کے لیے دلیل پختہ ہو، لہذا ہم ہمارے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے نہیں، کیوں؟ دلیل نہیں ہے. اور صحابہ نے خون نکلتے ہوئے بھی نماز پڑھی ہے. تو یہ ایک مثال ہے. اب لوگ کہتے دیکھو انہوں نے نہیں مانے امام کی بات کو، تو آپ نے بھی تو نہیں مانے نا، آپ نے بھی امام کی بات نہیں مانی، ہم نے بھی ایک امام کی بات نہیں مانی. آپ نے امام شافعی کی نہیں مانی، ہم نے امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی، لیکن ہم نے کس کی وجہ سے نہیں مانی اور تم نے کس کی وجہ سے نہیں مانی؟ ہم نے اپنے نبی اور صحابہ کی وجہ سے ان کی بات کو چھوڑا، اور تم نے صرف اپنے امام اس لیے چھوڑا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اس کو تعصب کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب بولیں گے تو صحیح ورنہ غلط، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. ہاں ہمارے مولوی صاحب اگر دلیل سے بولتے ہیں تو صحیح، بلا دلیل بولے تو ہمارے تو بھی غلط. یہ تحقیق اور یہ انصاف ہے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. تو ہم کو اللہ تعالی نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے کہا ہے، اور اگر کسی عالم کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے. کسی امام نے جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی ان کو حدیث نہیں پہنچی، کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے حدیث کا کچھ اور مطلب سمجھا، ایسا ہوتا تھا، کبھی کچھ اور وجہ تھی، تفصیل اس کی ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. اس کی دو مثالیں دیتا ہوں. ایک، امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے کہ نہیں ہے وضو میں، کہا نہیں ہے، لوگوں پہ ضروری نہیں ایسا کرنا. ان کے ساتھ والے نے ان کو بتایا ایسی حدیث ہے، فلاں فلاں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی سے اپنی پاؤں کی انگلیوں کا خلال وضو میں کیا. امام مالک کو جب یہ حدیث بتائی گئی تو کہا یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے، ان ذالک حدیث حسن، یہ کتنی اچھی حدیث ہے، یہ حدیث حسن ہے، اور آج تک میں نے حدیث کبھی سنی نہیں تھی، امام مالک کہہ رہے ہیں. لہذا اس کے بعد جب یہی مسئلہ اسے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہے. پہلے کہتے تھے نہیں، حدیث معلوم پڑی تو کیا کہا، ہاں، کبھی حدیث نہیں بھی پہنچتی تھی. یہ تو مدینہ کے امام کو حدیث نہیں پہنچی، یہ دیکھیے پھر یہ کیا ہے، وہ بھی وضو جیسا مسئلہ، نہیں پہنچی، نہیں پہنچی تو نہیں پہنچی، اس کا رد تو نہیں کر سکتے نا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے، اگر آپ نے بکری ذبح کر دی اور بکری کے بچے پیٹ سے بچہ نکل آیا اور مرا ہوا، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے. کیوں؟ حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ زکات الجنین زکات امه، پیٹ میں جو جانور کے بچہ نکلتا ہے اس کے حلال ہونے کا وہی طریقہ ہے جو اس کی ماں کا ہے. تو وہ کہتے ہیں ماں کو بسم اللہ واللہ اکبر سے ذبح کیا تو حلال ہوئی، بچے کو بھی بسم اللہ واللہ اکبر سے حلال کریں گے تو حلال ہوگا، نہیں تو نہیں، وہ نامردار ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟
امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا، ان کے نزدیک اس حدیث کا یہ مطلب ہے. دوسروں کے نزدیک کیا ہے؟ باقی جمہور کے نزدیک ابن المنذر کہتے ہیں الاوسط میں امام ابو حنیفہ کے سوا سب کا فتویٰ یہ کہ وہ حلال ہے، جمہور کا فتویٰ حلال ہے. کیوں؟ انہوں نے یہ مطلب لیا کہ ماں کو حلال کرنے سے بچہ حلال ہو جاتا ہے، اس کے حلال ہونے کا طریقہ وہی ہے، اس کو حلال کر دیا یہ حلال. اب انہوں نے ایک مطلب لیا، انہوں نے ایک مطلب لیا، اب فیصلہ کیسا کریں گے، یہ مطلب کہ وہ مطلب. ابو داؤد کی روایت میں کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے پیٹ میں بچہ نکل آتا ہے اور وہ مرا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم کھائیں پھینک دیں؟ آپ نے کہا اگر چاہو تو کھاؤ، اس لیے کہ اس کے حلال ہونے کا وہی طریقہ ہے جو ماں کا ہے. اب اسے کیا ثابت ہوا، کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ حلال ہے وہ. یہ فیصلہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہذا ہم یہاں پر جمہور کا فتویٰ قبول کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں. ایسی کئی مثالیں ہیں، کبھی امام ابو حنیفہ کی بات ہوتی، کبھی امام شافعی کی، کبھی امام مالک کی، کبھی کسی اور کی. تو اس اعتبار سے کیا ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں، کیونکہ جو آج دعویٰ کر رہا ہے ماننے کا، وہ بھی تو تین کی نہیں مانتا ہے. تو ہم اگر دلیل کی بنیاد پر کسی بات کو چھوڑ دیں تو ہم مجرم کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ اشد سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، تمہاری بات کو بھی سنتا ہے، تمہارے دلوں کے حال کو، نیتوں کو جانتا ہے. تم نے کیوں ایسا کہا، کیوں ایسا فتویٰ دیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے مت جاؤ. اللہ اور اس کے رسول سے حلال آ رہا ہے، حلال ہے، آگے حرام مت بولو، وہاں سے حرام ہے، حلال مت بولو، صحیح ہے، غلط مت بولو. تم کو جو رسول سے ملے، اللہ اور اس کے رسول سے مل جاتا ہے، مان لو اس کو. فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں، ہرگز نہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم، ہو ہی نہیں سکتا. ہے کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو جج نہ بنائیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پھر آپ جو فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور پوری طرح سے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اس وقت تک کہ وہ ایمان والے نہیں بن سکتے. اختلاف کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہونا چاہیے، یہ اہل حدیث کا کہنا ہے. تو ہم اماموں کو مانتے ہیں، لیکن امام کی بات اگر امام الانبیاء سے ٹکرائے تو ہم اس کو تسلیم. تو ایک آدمی اپنے امام سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک امام کی بات کو چھوڑ رہا ہے، ہم امام الانبیاء سے ٹکرانے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، تو ہم کیوں گنہگار ہیں؟ یہ ہمارا کہنا ہے. تو یہ بھی بات غلط ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے، ہم اماموں کو مانتے ہیں. نمبر 6، اہل حدیث کے بارے میں کہنا ہے لوگوں کا کہ اہل حدیث علماء کو نہیں مانتے، ان میں ہر آدمی مفتی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اہل حدیث کی دعوت یہ نہیں ہے کہ علماء کو نہیں ماننا چاہیے، خود علماء بن جاؤ، یہ اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے. لیکن اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ عالم اگر غلط بات کہیں اس کی بات مت مانو، عالم کی غلط بات مت مانو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی اس کا آپریشن فیل ہوتا کہ نہیں ہوتا، ایک دم ایکسپرٹ ڈرائیور ایکسیڈنٹ ہوتا، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، بڑے سے بھی غلطی ہوتی ہے. اگر کسی بڑے عالم سے غلطی کسی مسئلے میں ہو جائے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اتنے بڑے عالم، ان سے کیسے غلطی ہوتی، ایسا نہ مت بولو. دیکھو واقعی ان کی بات اگر غلطی ہے، چھوڑ دو اس بات کو، چھوڑ دو وہ بات، لو جو صحیح ہے. ایک ہی عالم دنیا میں ہے، اتنے سارے علماء دنیا میں ہیں، کبھی اس کی بات صحیح ہوتی اس کی غلط ہوتی، کبھی اس کی صحیح ہوتی اس کی غلط ہوتی،
تو جس عالم کی بات صحیح ہے دلیل کی صورت میں جو بات صحیح ثابت ہو اس کو لو، جو خطا ہے اس کو چھوڑ دو. تو اہل حدیث یہ دعوت نہیں دیتے ہیں کہ آپ علماء سے آزاد ہو جائیں، بلکہ اہل حدیث یہ دعوت دیتے ہیں کہ علماء سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر کسی عالم کی بات کتاب و سنت سے ٹکرائے پھر اس بات کو مت مانو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. نہیں معلوم، جاننے والوں سے پوچھو. تو اہل حدیث کے نزدیک علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ایسی صورت میں جبکہ اس کو معلوم نہیں ہے. اہل حدیث نہیں بولتے علماء کی مت مانو، مانو، لیکن اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے تو مانو. آپ بتائیے ماں باپ کی ماننا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں ماننا چاہیے، لیکن ماں باپ اگر ایسی بات کہیں، ماں باپ کہیں نماز مت پڑھو، تو مانیں گے آپ بات؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کس سے ٹکرا رہی ہو بات؟ اللہ اس کے رسول سے بات ٹکرا رہی ہے. ایسا کوئی فتویٰ کسی بھی عالم کا جو کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے اس کو نہیں مانا جائے گا. مثال کے طور پر بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان وغیرہ ملکوں کے اندر سودی لین دین جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہے. یہ کہاں سے آیا؟ نہیں نہیں، شافعی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، امام شافعی نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ دارالحرب میں سود حلال ہو جائے. امام شافعی نہیں مانتے اس کو، وہ کہتے سود سود ہے، چاہے کوئی بھی کیسا بھی علاقہ ہو. اللہ نے کیا کہا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. کہیں بھی ہو، جیسے زنا ہو سکتا ہے، دارالحرب ہے، زنا حلال ہے، ہو سکتا ہے چوری حلال ہے، نہیں وہاں بھی وہ حرام ہوگا، تو پھر سود کیسے حلال ہوگا؟ امام شافعی کہتے ہیں، لیکن بعض احناف کے نزدیک احناف کا قول ہی ہے دارالحرب میں کیا ہے؟ ربا لین دین اس کا جائز ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی عالم ایسی چیز کہتا ہے جو حلال و حرام میں کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اس کو مانا جائے گا؟ نہیں. اگر وہ واقعی ایسے مسئلے میں جس میں حق واضح ہو جائے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال مانتا ہے تو اس نے اپنے اس عالم کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کی یہ عیسائی تھے کرسچن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے تھے. کیا آیت ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ. انہوں نے کہا کہ کیا آیت ہے؟ انہوں نے اہل کتاب نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے احبار کو اور رہبان کو، اپنے علماء کو اور اپنے زاہدوں کو، اللہ والوں کو، اولیاء کو، پیروں کو کیا کر دیا؟ اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا، یہ کیسا قرآن میں ہے؟ یعنی کیا مانا اس کے ہم ان کو رب تو نہیں مانتے تھے اپنا، تو یہ قرآن میں جو بات کہی گئی اس کی کیا مانا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی حلال کو اگر وہ حرام کر دیتے تمہارے عالم تو تم اس کو حرام مان لیتے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کو اگر وہ حلال کر دیتے تم اس کو حلال مان لیتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ کہا ایسا تو تھا. کہا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہوا کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، اب دوسرا کوئی آدمی آ کے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اللہ کی حلال کو حرام کر رہا ہے، اور یہ کہہ دیکھو بھائی اب سے یہ کیا ہو گیا؟ حرام. اور بالعکس اللہ کی حرام کو حلال کر رہا ہے وہ حلال ہے. اگر اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں وہ کسی کے فیصلے کو مانتا ہے تو اس نے شریعت دینے والا اس کو مانا، اور یہ اللہ کی خصوصیت ہے شریعت دینا، اس نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر دیا. اس کو امام الترمذی نے اور ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ کسی عالم کو یہ اختیار دینا کہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں وہ فیصلہ دے یہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اہل حدیث کے نزدیک ایسا نہیں ہے. اہل حدیث بولتے ہیں عالموں سے پوچھو، لیکن عالم کی بات اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے پھر مت مانو، اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا منہج ہے. کیا ہے عالم کو نہیں ماننا ہوا؟ یہ عالم کو نہیں ماننا کیسا ہوا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج عالم میں ہندوستان میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں. ہر فرقے کے پاس علماء ہیں کہ نہیں ہے؟ ہر فرقے کے پاس علماء ہیں, لیکن ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کے علماء کی بات مانتا ہے نہیں. کیوں؟ وہ ان کے عالم ہیں. تو تم بھی تو عالم کو نہیں مان رہے نا. کیوں نہیں مان رہے؟ ہمارے فرقے کا نہیں ہے تو یہ پیمانہ کافی ہے. اور ہم کیوں نہیں مان رہے اس کی بات کو؟ اللہ کی بات سے رسول کی بات سے ٹکرا تو ہم گنہگار. اور آپ صرف اپنے عالم کی وجہ سے نہیں مان رہے, ہم اللہ رسول کی وجہ سے نہیں مان رہے اس کی بات کو, تو ہم غلط. یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ کیا, یہ کیسا ترازو ہے؟ یہ کیسا تولنا ہے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کیسا جج ہے یہ؟ تو ہمارے نزدیک علماء کی بات ماننا چاہیے, لیکن علماء کی بات اگر کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے تو نہیں ماننا چاہیے. کیونکہ اگر ان کی بات کتاب و سنت کے مقابلے میں مانتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اور آگے آئیے, ساتویں بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل حدیث کی دعوت کا مقصد امت میں اختلاف پیدا کرنا ہے. یہ لوگ صرف اختلافی مسئلے بیان کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ امت میں چونکہ اختلاف واقع ہو چکا ہے, اس اختلاف کے حل کے لیے اس کی بات صحیح, اس کی بات صحیح, اس کی بات صحیح نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات صحیح, اب جس کی بات اس کے مطابق ہوگی اس کی بات مانی جائے گی. تو اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ کچھ نیا نہ بنایا جائے, جو آلریڈی کتاب و سنت میں ہے سب کو اس پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے. یہ غلط ہے, یہ غلط نہیں ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اختلافات کے دور میں کرنا کیا ہے؟ سب اپنی اپنی جگہ صحیح بول کے چپ بیٹھنا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اختلاف کے دور میں کس بات کی تلقین کی؟ آپ دیکھیں حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, جو میرے بعد جیے گا, تم میں سے جو میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف پائے گا, اس کو امت میں بہت سارے اختلافات دیکھنے ملیں گے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ سب اپنی اپنی جگہ صحیح, تم بھی صحیح, تم بھی صحیح, تم بھی صحیح, سب صحیح, ایسا نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ جب تم وہ اختلاف کا دور پاؤ گے, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین, اس اختلاف کے دور میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت پر چلو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر چلو. میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر تم چلو. ویسے جیسے کہا میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی حق پر ہوں گے, تو میری اور میرے خلفاء کے طریقے پہ تم چلو. یہ نہیں کہا سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں, نہیں, بلکہ سب کو کس چیز پر جمع کرنا پڑے گا؟ کتاب و سنت پر اور صحابہ کے منہج پر. اور آپ نے کہا تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ, اس کو مضبوطی سے تھامے رہو بلکہ اپنی داڑھوں سے پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور خبردار دین میں نکالی ہوئی نئی نئی چیزوں سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. تو آج اہل حدیث کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح سنت کے خلاف ہے, یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے, لوگ بدک جاتے ہیں, چڑ جاتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, یہ بدعت, وہ بدعت, وہ بدعت, بندی بھی نہیں کھانے کا, کنڈے بھی نہیں کھانے کا, شیرینی بھی نہیں کھانے کا, اور کندور بھی نہیں کھانے کا, کیا کھانے کا پھر, سارے کھانے بند کر رہے تھے لوگ. تو اہل حدیث جو اس کو بدعت, اس کو بدعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میرے بعد اختلافات دیکھو گے, میرا اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ تمہارے لیے ہے, اور خبردار بدعتوں سے بچو. بعد کے فتنے کے دور میں, اختلافات کے دور میں ہوگا یہ کہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے گی اور اپنی طرف سے دین میں بدعت نکالنی شروع کر دے گی. اور یہی بات حدیث میں بیان ہوئی ہے. تو اہل حدیث کیا کر رہے ہیں؟ واپس سے چلو سنت کی طرف اور بدعتوں کو چھوڑو. تو یہ کیا ہو گئے؟ مجرم ہو گئے. یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں, یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں. ایک آدمی اگر کوئی غلط بات بول رہا ہے, آپ گھر کے اندر اگر کوئی بڑے بزرگ بولیں, گھر کا سامان صاحب کے ساتھ بھاگ پھینک دو. اب آدمی سوچے بڑے بزرگوں کی ماننا چاہیے اور اختلاف نہیں کرنا چاہیے, اٹھا کے سب پھینک دو. اور اس کے آگے بول دے ٹھیک ہے اتنا تو برداشت کیا, بیوی کو بھی طلاق دے دے. اور یہ تو مشکل ہو گیا. اب سوچے گا نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہو سکتا, اس کی بھی تو جان ہے اور اتنے بچے میرے کہاں جائیں گے. اچھا آپ سمجھ میں آئے, آپ کیا کرے گا, نہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے, نہیں کیوں صحیح نہیں ہے, اب بیوی تک معاملہ آ گیا اس لیے صحیح نہیں ہے, نقصان پیش آ رہا اس لیے صحیح نہیں ہے. اب آپ نہیں مانو گے اختلاف نہیں ہو رہا, فلاں عالم صاحب آپ کی خواہش کے خلاف فتویٰ دے دیں تو آپ لڑنے کے لیے تیار, اور دلیل کے خلاف اگر بولتے ہیں تو آپ اس کو مان لیتے ہو. یہ خواہش پرستی ہے. آدمی کا اصول ہی ہونا چاہیے کہ چاہے خواہش کے مطابق ہو یا خواہش کے خلاف ہو, اگر دلیل سے بات مطابق ہے مان لے, دلیل سے ٹکراتی نہیں مانے. تو یہ اختلاف تو کرنا پڑے گا, یہ اختلاف کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, کہ اگر کوئی آدمی غلط بات بول رہا ہے آپ بولے ہاں, گھر میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چاچا بول رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے, ہاں بالکل صحیح ہے, کیوں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. دوسرے چاچا بول رہے صحیح نہیں ہے, ہاں بالکل صحیح نہیں ہے, اس سے بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ایسے آدمی کی سماج میں قیمت ہوگی کچھ, ان کی بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے, ان کی بھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے, کیوں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ایسا آدمی کبھی حق پر نہیں چل سکتا ہے, وہ ہر پکارنے والے کے پیچھے چلے گا, وہ ہر ایک کے ہاں میں ہاں ملائے گا. تو ایسا آدمی کبھی بھی صحیح راستے پر باقی نہیں رہے گا, وہ ہر ایک کے پیچھے جائے گا اور نہ جانے کتنے گڑھوں میں گرے گا. تو اہل حدیث ایسا نہیں کرتے ہیں. اہل حدیث کیا بولتے ہیں, بھائی آپ کی بات صحیح تو ہم مانیں گے, نہیں تو نہیں. تو یہ جو چیز ہے لوگ کہتے ہیں اختلاف کر رہے ہیں, تو ایسا اختلاف تو کرنا پڑے گا. آپ کا بچہ اسکول میں جا رہا ہے, بچہ اگر غلط بھی لکھ رہا ہے آپ کا, ٹیچر صحیح ویری گڈ اور چار چار پانچ پانچ سٹار دے رہا ہے اس کو, آپ گھر میں چیک کیے بولے غلط لکھ کے بھی صحیح دے رہا ہے اس کو, آپ جا کے بولے کیا ہے آپ چیک کر رہے ہیں, نہیں بولے اختلاف غلط ہے, میں آپ کے بچے سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا, اس کی سب باتیں صحیح ہیں. آپ کیا بولو گے, بگاڑ رہے ہیں آپ اس کو, میرے بچے کا کریئر خراب کر رہے ہیں آپ, سب غلط غلط سیکھ رہا ہو, ہر چیز کو غلط, کبھی کچھ بولتا کبھی کچھ بولتا, اس کو صحیح سے آپ بتاؤ, بولو کان پکڑ کے بتاؤ اس کو, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ارے اختلاف نہیں کرنا, ارے بولو آپ اس کو, اس کو معلوم کیسے پڑے گا صحیح غلط کیا ہے. تو بھائی جو دنیا میں میتھمیٹکس میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, دین میں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو, دین میں آپ بولو مت بولو مت چھیڑو, کیوں نہیں آپ بچے کو اسکول میں سمجھ میں آتا ہے آپ کی کہ اس کو غلط پہ چپ بیٹھنا نہیں چاہیے, اور آپ دین کے معاملے میں بولے مت بولو, وہاں تو زیادہ بولنا چاہیے, کیونکہ میتھس میں فیل ہونے سے جہنم میں جاتا آدمی, دو مارکس کم ملے سیدھا جہنم, ایسا ہوتا نہیں ہوتا. لیکن دین کے معاملے میں آدمی غلط جاتا رہے اور آپ دیکھ رہے اس کو, اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے, اور وہ جا رہا گڑے میں گر رہا ہے اور آپ چپ بیٹھے ہیں, آپ اس کی بات کو بتا رہے نہیں کہ تیری بات غلط ہے, سامنے گڑا ہے نہیں چلنا چاہیے ابھی, تو آپ اس کے ہمدرد نہیں ہیں, آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہو. تو ایسا اختلاف واجب ہے, غلط چیز کو غلط بتانا لازم ہے. تو ایسے اختلاف اہل حدیث کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں, یہ اختلاف اگر ختم ہو جائے تو کچھ صحیح غلط کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. آٹھویں چیز, اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے. بہت سارے مسائل میں لوگ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے, بہت سارے مسائل پہ اجماع نہیں ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو اجماع کی ڈیفینیشن بھی معلوم نہیں ہوتی ہے. اجماع کا مطلب کیا ہے, امت کے مجتہدین کا, مجتہد کس کو کہتے ہیں, جو قرآن و سنت سے خود مسئلے استنباط کر سکتا ہے, اتنا علم اس کے پاس ہوتا ہے, امت کے تمام مجتہدین کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مسئلے میں, دینی مسئلے میں جمع ہو جانا, اس کو کیا کہتے ہیں, اجماع. امت مسلمہ کے مجتہدین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی مسئلوں میں سے کسی مسئلے میں جمع ہو جانا, یہ کیا ہے, اجماع, اس کو اجماع کہتے ہیں. یہ نہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں ان کا اجماع ہے, تو میجورٹی اجماع نہیں ہوتا ہے, میجورٹی اجماع نہیں ہوتا ہے, اور عام آدمیوں کا اجماع نہیں ہوتا ہے, اجماع کس کا ہوتا ہے؟ مجتہدین کا، علماء کا، ورنہ امت کا اجماع ہے پانچ ٹائم کی نماز ضروری نہیں ہے، نہیں پڑھے تو بھی چلتا ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا ہے؟ بول رہے نہیں، عمل کر کے بتا رہے. اور فجر کی نماز تو سب سے کم پڑھنے کی نماز ہے، کیونکہ میجورٹی کیا کر رہی ہے؟ سب سے کم فجر میں. تو کیا کہیں گے آپ، ساری امت اتنے لوگ کیا پاگل ہے کہ جو نماز کو نہیں آتے ہو؟ کوئی آدمی امام صاحب بولے، بھائی ادھر فجر میں کیوں نہیں آتا تو؟ بولے امام صاحب آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ پڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے آپ نے حد تک رکھو، میرے پیچھے مت پڑھو. ارے نماز ضروری ہے، اتنے سب کیا پاگل ہے کہ جو نہیں آتے؟ عید کے دن آتے ہیں، فجر میں نہیں آتے، پاگل ہے. تو ایسا دلیل آدمی دے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ پاگل ہے کہ ان کی بے عملی کو یہ دلیل بنائے، میجورٹی کو دلیل بنائے. اتنے سب لوگ اگر ایک کام نہیں کر رہے ہیں وہ دلیل بن گئے، ویسے ہی جیسے پانچ ٹائم کی نماز فرض ہو کے بھی نہیں پڑھ رہے تو کیا دلیل بن سکتے ہیں وہ؟ نہیں. دلیل علمی ہوتی ہے، پبلک کا عمل دلیل نہیں ہوتا ہے. اور زیادہ لوگ اگر ایک کام کرنے لگ جائیں وہ صحیح ہوتا ہے. کوئی آدمی کہے سچ بولنا غلط ہے، بھائی اس دور میں سچ بولنا غلط ہے، جھوٹ بولنے سے ہی کام ہوتا ہے. کیوں؟ اتنے سب پاگل ہیں کیا؟ بغیر جھوٹ کے بزنس نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ تجارت کی برکت کو کیا کرتا ہے، لیکن بزنس کے رولز کیا بول رہے ہیں؟ مارکیٹنگ چیٹنگ کرنا چاہیے، کسی طرح سے بیوقوف بنا کے اس کو بیچنا چاہیے اور خوشی منانا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، بزنس کا رول ہے. تو اتنے سب پاگل ہیں جو جھوٹ بول کے تجارت کر رہے ہیں. تو زیادہ لوگوں کے کام کرنے سے وہ چیز صحیح ہو جاتی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو زمین میں اکثریت کے پیچھے چلنے لگے جائے تو وہ تجھ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے. اور سوچنے کی چیز ہے، آپ دیکھیے آدمی کھلا علاقے میں گیا، وہاں کی میجورٹی بولتی ایسا کرنے کا، ہاں بولا، یہ بھی ہاں بولا. پھر دوسرے ایریا میں گیا، وہاں کی میجورٹی بولتی ایسا نہیں کرنے کا، بولا ایسا نہیں کرنے کا. تو جس گاؤں میں جس دیش میں جائے گا ویسا بھیس، یہ اصول ہے. کیسے معلوم پڑے گا صحیح کیا غلط کیا ہے؟ تو جہاں لوگ زیادہ ہیں ان کے پیچھے چلنے لگ جائے، یہ کوئی اصول ہے؟ آج اسلام والے زیادہ ہیں یا کفر والے زیادہ ہیں؟ تو آپ اتنے سارے لوگوں کو پاگل کہو گے؟ وہ بھی تو عقل والے ہیں، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ، ناک اور عقل دی ہے. پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، آپ کیا بولو گے پاگل ہیں؟ ہم بولیں گے ہاں پاگل ہے وہ، یا تو اس کو دین پہنچا نہیں، یا تو پھر وہ واقعی پاگل کہنے لائق ہے کہ اسلام جیسا دین وہ نہیں مان رہا ہے. ویسے ہی مسلمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہا ہے، اگر نہیں مان رہا ہے تو پاگل ہے وہ، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. اس سے زیادہ نادانی کیا ہو سکتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے وہ؟ اس سے زیادہ آدمی کی جہالت کیا ہو سکتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا ہو؟ ڈاکٹر کی مانتا ہے، ٹیچر کی مانتا ہے، انجینئر کی مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا، پاگل نہیں تو کیا ہے یہ؟ بلکہ ایسا آدمی حق واضح ہونے کے بعد اگر نہیں مانتا ہے تو کافر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں بات نہیں مانتے رسول کی، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اہل حدیث کے نزدیک میجورٹی دلیل نہیں ہے. ہاں ہم غور کریں گے، اتنے سارے لوگ بولے تو دیکھیں، ہو سکتا صحیح ہو، کمپلسری نہیں ہے صحیح ہوگا، ضروری نہیں ہے. آپ بتائیے مثال کے طور پر، بہت سارے لوگ جو میجورٹی کا قاعدہ بتاتے خود مانتے بھی نہیں. ایک مسئلہ تو میں نے بتایا، ماں بکری کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا باہر نکلنا ذبح کرنے کے بعد، میجورٹی مانتی کہ حلال ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے. اب میجورٹی کا قاعدہ کہاں گیا؟ اب میجورٹی کا قاعدہ کہاں گیا؟ سری نماز میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، تینوں امام کے پیچھے قرأت کرنے کے قائل ہیں، تین امام ہیں اور ایک امام ہے، کسی مانیں گے؟ اب میجورٹی کا قاعدہ نہیں. نیت، وضو کی نیت، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نیت نہ کرے تو بھی ہو جاتا اگر بھیگ جائے تو، حنفی کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے. کوئی آدمی پانی میں گر گیا اور بھیگا ہوا نکلا تو وضو ہو گیا اس کا، جو آدھا اس کے وضو کے ہیں اگر بھیگ جائیں
وضو ہو جاتا ہے، مسئلہ ہے یہ. لیکن باقی تین امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کے نزدیک لازم ہے، ان کے نزدیک لازم ہے، نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. پھر میجارٹی کا قاعدہ ابھی کہاں گیا؟ پھر ایسا میجارٹی کیوں نہیں؟ تو بہت سارے لوگ کبھی اجماع کو میجارٹی سمجھ لیتے ہیں. تو اجماع ثابت ہونا چاہیے، ہاں اس پر اجماع ہے، ہم اجماع کو مانتے ہیں. اجماع کی دلیل قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اجماع کو مانتے کیوں ہیں؟ اجماع دلیل ہے، معلوم کیسا پڑا؟ قرآن و سنت سے ہی معلوم پڑا نا. اجماع کو ماننا چاہیے، کیسے معلوم پڑا؟ کتاب و سنت سے معلوم پڑا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے تو گمراہ ہے. اللہ نے بتایا نا، ایمان والوں کا راستہ مطلب سارے ایمان والے جس کو مان لے وہ اجماع ہو جاتا ہے. تو وہ حق ہے، وہ ماننا پڑے گا. وہ اس بات کی علامت ہے کہ سب جمع ہوئے تو وہ باطل نہیں ہوگا، وہ حق ہی ہوگا. تو ہمارے نزدیک اجماع حق ہے، لیکن ثابت ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. تو ہم ابن ماجہ کی روایت سے اور بھی کتابوں میں ہیں، ہمارے نزدیک اجماع حجت ہے. لیکن جس مسئلے میں دلیل نہیں، زبردستی بول دینا ہاں اس مسئلے میں اجماع ہے، دلیل کا نہیں ہے لیکن اجماع ہے، تو یہ ہم مانتے نہیں. آپ جس مسئلے میں دلیل پیش کرنے سے آپ فیل ہو جاؤ، وہاں اجماع کا آپ نعرہ لگاؤ، ہم نہیں مانتے، اجماع ثابت کرو. اگر اس میں کسی ایک مجتہد کا قول بھی آ گیا کہ وہ اس میں شریک نہیں ہے، اس مسئلے میں ان کا خلاف ہے، اجماع قدم، اجماع نہیں ہے، یہ اجماع ہے، اس کو اجماع بولتے ہیں، سارے مجتہد جمع ہونا چاہیے. تو اہل حدیث کے نزدیک اجماع ہے، لیکن جو ثابت شدہ ہو. میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا ختم ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، اہل حدیث دہشت گرد ہیں. جس کو لگتا ہے کہ اس کو کام پہ لگانا اہل حدیث کو بہت لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پولیس میں کمپلین کرتا ہے، یہ دہشت گرد ہے. گھر پہ جا کے بولتا ہے ماں باپ کو، دیکھو بچے کو سنبھالو اپنے، نہیں تو ہم کمپلین کر دیں گے اس کی، پولیس آگے اٹھا کے لے کے جائے گی آپ کے بچے کو. کیا دہشت گرد ہے بول رہی ہے؟ اسلام میں دہشت گردی جائز نہیں ہے، اسلام میں ٹیررزم جائز نہیں ہے، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا جائز نہیں ہے، نہ جان کے بارے میں نہ مال کے بارے میں، نہیں، کسی کو بھی ڈرانا دھمکانا، ٹارچر کرنا، اسیسینیشن کرنا، ہائی جیک کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں ہے؟ اسلام میں نہیں ہے. تو کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے، ہماری اپنی دعوت، یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، زمین میں فساد مت پیدا کر، زمین میں فساد مت پھیلا، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. لہذا ہمارے نزدیک زمین میں فساد جائز نہیں ہے، نہ عقیدے کا فساد جائز ہے، نہ عمل کا، نہ عبادات کا، نہ مال کا، نہ جان کا، کوئی فساد زمین میں جائز نہیں ہے، کوئی بگاڑ زمین میں جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں اصلاح کا حکم دیا ہے، بگاڑ کا نہیں، سدھار کا حکم دیا ہے، بگاڑ کا نہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، اسلام میں اور اہل حدیث کے نزدیک علماء گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہے لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اسلام میں ٹیررزم جائز نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، اس کی کئی ایک دلیل پیش کی جا سکتی ہیں. بلکہ اسلام میں اگر ایک آدمی مسلمان ہے اور کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالی مسلمان کو سزا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسلام کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یعنی کافر بھی اگر مسلمان اگر اس پر ظلم کرتا ہے اور بد دعا کرے، اللہ اس کی بد دعا قبول کر کے اس کو سزا دے گا مسلمان کو. اسلام میں نہیں، یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے اور حسن درجے کی روایت کی ہے. تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. تو ٹیررزم اسلام میں جائز نہیں، اہل حدیث کے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے. بلکہ کسی کی جان بچانا اور اس کے لیے خیر کا سلوک اس کے ساتھ کرنا، اسلام میں اسی بات کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے. جنگ کے حالات الگ ہیں،
جنگ میں تو ہر امن والے کو لڑنا پڑتا ہے اس وقت میں کیونکہ آپشن کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن عام حالات کو جنگ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے اور جنگ کو عام حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، دونوں کے حکام الگ ہیں، دونوں کے حکام الگ ہیں۔ دسویں چیز اہل حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ اہل حدیث مسلمانوں پر کفر کے فتوے دیتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ مشرک۔ دیکھیے فرق یاد رکھیے، اہل حدیث بتاتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ اب یہ بتانا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ کس نے کہاں سے بتا رہے ہو؟ ہم کو معلوم کیسا پڑا کون سا عمل شرک ہے کون سا نہیں ہے؟ قرآن و سنت سے معلوم پڑا۔ تو اگر آج کوئی آدمی اس عمل میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا اس کو بتایا نہیں جائے گا؟ اس کو بتانا ضروری ہے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ معصیت ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر جہالت کی وجہ سے اگر کوئی شرکی عمل کر رہا ہے تو لازم نہیں کہ وہ مشرک ہو جائے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ ایک آدمی اگر جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے یا کوئی ایسا عقیدہ اس کا ہے جو اسلام کے عقائد سے ٹکراتا ہے، تو ایسا آدمی اگر جہالت کی وجہ سے ایسا ہے، علم اس کو نہیں بتایا گیا ہے، تو ایسا آدمی مشرک کافر نہیں ہوتا ہے۔ دو دلیلیں میں اس کی دوں گا۔ نمبر ایک، احادیث الانبیاء میں امام البخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، اس آدمی نے، بہت گناہگار تھا وہ، اس نے اپنی اولاد سے کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور اگر اللہ تعالی مجھ پر قدرت پائے تو اللہ مجھ کو ایسی سزا دے گا کہ مجھ سے پہلے اس نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی، اگر وہ مجھ پر قدرت پائے تو ایسا ہونے والا ہے، لہذا تم ایک کام کرو، جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلانا اور میری راگ کو بکھیر دینا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھ کو بہت بڑی سزا دے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے میں مر جاؤں تو مجھ کو راک بنا کے بکھیر دینا۔ بیٹے فرما بردار تھے، جب یہ مر گیا انہوں نے اس کو جلایا، اور ایک ایسے دن میں جس میں ہوا چل رہی تھی انہوں نے اس کی راک کو ہوا میں بکھیر دیا۔ اللہ تعالی نے اس کے جسم کی راک کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، جمع کر، جمع کر، زمین نے وہ پوری راک جمع کر دی ہے، اور واپس سے وہ آدمی زندہ ویسے ہی کھڑا رہا اللہ کے آگے جواب دینے کے لیے۔ اللہ نے پوچھا کیوں کیا ایسا تو نے؟ کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا تیری مغفرت کر دی۔ آپ کہیں گے کوئی کہانی کی کتاب میں سے بتا رہا ہے، صحیح بخاری میں ہی ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، احادیث الانبیاء میں، ابن تیمیہ، ابن عبد البر، شوکانی اور کئی علماء ہیں اس حدیث کی تشریح میں، انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جاہل تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کے عقیدے میں دو چیزوں کا بگاڑ تھا، ایک اللہ کے بارے میں، ایک آخرت کے بارے میں۔ پہلا بگاڑ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے گناہ کرنے والے کو، لیکن جلا دیے تو نہیں پکڑ سکتا اللہ، ایسا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کی قدرت میں عیب کہ اگر کسی کو جلا کے اس کی راک بکھیر دو پھر اللہ پکڑ نہیں سکتا اس کو، اس لیے مجھ کو جلا کے بکھیر دو میری راک کو تاکہ میں بچ جاؤں، یعنی بچنے کا چانس ہے، اللہ کے لیے راک جمع کرنا مشکل ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے۔ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، جواب دینا پڑے گا، لیکن اگر راک بنا کے بکھیر دیے مرنے کے بعد تو پھر قیامت کے دن سے بھاگنا ممکن ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے۔ تو کتنے عقیدے غلط ہوئے؟ دو، ایک اللہ کے بارے میں، ایک آخرت کے بارے میں۔ دونوں میں سے ہر ایک کفر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کفر ہے، اور دو جمع ہوئے تو چھوٹا کفر ہوتا یا بڑا؟ دو دو غلط عقیدے، اللہ کی ذات میں، اس کی قدرت میں عیب، اور آخرت میں، آخرت میں واپس جی اٹھنے کے بارے میں غلط، لیکن پھر بھی اس کو معلوم نہیں تھا، وہ یہ سمجھتا تھا ایسا کر سکتے ہیں، اگر فرار کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے، تو اس نے فرار کا راستہ اختیار کیا. لیکن کیا وہ اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں، آخرت کو مانتا تھا کہ نہیں؟ اگر آخرت کا ڈر نہیں ہوتا تو ایسا کرتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو ایسا کرتا؟ اللہ کا بھی ڈر تھا، آخرت کا بھی ڈر تھا، لیکن اللہ کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہ ناقص، آخرت کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہ بھی ناقص، پرفیکٹ عقیدہ اس کا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے واقعی تقویٰ کی وجہ سے، اس کے اس عقیدے کے بگاڑ کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ تو ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جہالت کی بنیاد پر معاف کر سکتا ہے، لہذا اس سے ایسا کوئی قول سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی جہالت کی وجہ سے اگر واقعی اللہ کے نزدیک کو معاف کرنے لائق ہے، اللہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو ہمارے نزدیک، لیکن ایسا بولنا ہم کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے دو چیزیں ہوئی، اس کا وہ جملہ کفریہ ہے کہ نہیں؟ نہیں. کہ اگر مجھ کو جلا کے بکھیر دو اور اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھ کو سزا دے گا، لہذا اگر مجھ کو جلا کے بکھیر دیے تو اللہ نہیں پکڑے گا، یہ کفریہ جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا وہ کافر ہوا؟ وہ کافر نہیں ہوا. تو جہالت کی وجہ سے بعض اوقات ایسا کوئی عمل انسان سے ہو جاتا ہے جس کے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، ہاں جانتے بوجھتے اگر کفریہ جملہ کہہ رہا ہے، جانتے بوجھتے اگر کفریہ عمل کر رہا ہے، وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. تو اہل حدیث کے نزدیک، اہل حدیث کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو ایسا کرنے والے کو بھی کافر مشرک بول رہے ہیں، نہیں، اس عمل کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں. ایسا کرنے والا کافر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. معاذ بن جبل شام کو گئے، شام ملک ہے، صحابی ہے معاذ بن جبل، وہاں سے لوٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا کیا؟ سجدہ. آپ نے کہا معاذ یہ کیا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا ان لوگ وہاں پہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو سجدہ میں کروں گا، ہمارے بڑے آپ، وہ ان کو کر سکتے تو ہم آپ کو کیوں نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں، کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ کسی بشر کو سجدہ کرے. اگر میں ایسا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی انسان انسان کو سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ توحید ہے نا، شرک ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کو بلاؤ، گردن میں آپ دو مٹل ہو گیا، سجدہ کیا اس نے مجھ کو تو مشرک ہو گیا، سزا دو اس کو؟ کیا ایسا؟ کیا کیا آپ نے ان کو؟ سمجھایا، ان کو کافر قرار دیا، مشرک قرار دیا؟ نہیں. کیوں؟ ان کو معلوم نہیں تھا. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. لہذا لیکن وہ کرنا عمل کیا ہوا؟ کوئی آدمی مت دیکھو ان کو مشرک بولے اللہ کے نبی نے؟ نہیں. تو سجدہ کر سکتے ہیں کیونکہ مشرک نہیں بولے، ایسے چلے گا؟ نہیں. اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کے سامنے کسی نے گلاس لا کے رکھا، پانی مانگا اس نے ہوٹل میں، اب اس کو نہیں معلوم یہ ہوٹل بوٹل والی ہے، اب اس نے کہا ایک گلاس، اب لا کے رکھ دیا کسی نے، پیاس لگی تھی پی لیا، ارے یہ تو تیز پانی کا ایسا کیسا ہو گیا، وہ شراب تھی. کیا آپ یہ کہیں گے یہ آدمی شرابی ہے؟ نہیں، شراب پیا نا اس نے. اس نے کیا پیا؟ شرابی کس کو کہتے ہیں؟ پانی پینے والے کو. شراب بھی کس کو کہتے ہیں؟ شراب پینے والے کو. اس نے کیا پیا؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ خراب. اس کو شرابی نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے اس کو شرابی؟ اس کو معلوم نہیں تھا، جانتے بوجھتے اس نے پیا نہیں، اس نے غلطی سے پیا، اس لیے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ شرابی کہہ سکتے ہیں؟ اس کو نہیں کہہ سکتے. یہ سادہ مثال ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر انجانے میں، لا علمی میں کوئی ایسا کام کر جائے جو کفر شرک ہوتا ہے، اس سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ نہیں. ہاں اس کو سمجھایا جائے پھر بھی وہ اپنی بات پر اڑا رہے، پھر مشکل ہے، کیونکہ اب معلوم ہونے کے بعد اس نے شرک کیا ہے. تو ایسے آدمی کے بارے میں کفر کا فتویٰ ہوتا ہے، ورنہ نہیں. یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو اہل حدیث لوگوں کو کافر مشرک نہیں بولتے ہیں، لیکن وہ عمل، لیکن اب کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ دیکھو شرابی ہوا کیا؟ نہیں. پھر یہ شراب پینا بھی صحیح ہے بول سکتے؟ ارے وہ غلطی سے پیا اس لیے گناہ نہیں ہوا، جان بوجھ کے پینا کیا ہوگا؟ تو شراب پینا غلط ہی حلال ہوگا کہ حرام؟ وہ حرام ہی رہے گا، چاہے اس پر شرابی کا لیبل لگے یا نہیں لگے، شراب تو حرام ہی ہوگی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اہل حدیث کے بارے میں تھیں، دس باتیں جس میں بہت ساری غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو کھلے دل سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ علماء سے ملیں، اپنے جو بھی شبہات ہیں ان کے بارے میں وہ علماء سے تحقیق کریں، معلوم کریں، اپنے علماء سے بھی پوچھیں، اہل حدیث علماء سے بھی پوچھیں، ان سے بھی دلیل مانگے، ان سے بھی دلیل مانگے۔ آج نہیں تو کل ایک عالم کے پاس دلیل نہیں ہوگی، ہو سکتا دوسرے کے پاس ہو۔ آپ کیا ایک عالم کے پاس نہیں ہوگی، ہو سکتا دوسرے کے پاس ہو۔ آپ کے عالم کی بات صحیح ہے، ہم اس بات کو مانیں گے۔ ہم اگر جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے، آپ بھی اپنے دل کو آمادہ کرو اس کے ماننے کے لیے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، بھائی تیری بات صحیح تو میں مانوں گا، میری بات صحیح تو تم مان، کریں گے ایسا؟ ہاں ٹھیک ہے، سب لوگ تیار ہو جائیں گے اس کے لیے۔ اگر سب تیار ہو، اتفاق نہیں ہو سکتا امت میں، لیکن کہا بولا تمہاری بات ہم کیوں ماننا؟ اب یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ تم ہم کیا؟ اللہ اس کے رسول کی نہیں مانے گا؟ سب تیار ہو جاتے ہیں اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنکھ بند کر کے اس کس کی بات ماننے کی بجائے تحقیق کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو دے۔ ہر بات کو ہم تحقیق کر کے لینے والے بنے، کسی کے بھی بارے میں بے بنیاد باتوں کے قبول کرنے والے ہم نہ بنے۔ اللہ تعالی اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم۔ یہاں کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا ان شرٹ میں نماز ہوتی ہے؟ ان شرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا شرٹ اپنے پجامے میں، پینٹ میں اس طرح سے جو کرتا ہے، ان شرٹ کرتا ہے، اس سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کپڑا سمیٹنے سے منع کیا ہے، لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ نماز جب پڑھے تو وہ ان شرٹ میں نہ پڑھے بلکہ شرٹ قمیص باہر نکالے۔ اسی طرح سے آستین بھی نہ پلٹائے، اور جو پینٹ اس کا ہوتا ہے یا جو پجامہ ہوتا ہے اس کے نیچے سے اس کو موڑے بھی نہیں، اس لیے کہ اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی پتلون پینٹس جو ہوتی ہیں وہ اتنی تنگ ہوتی ہے، اور اس میں ان شرٹ جب آدمی کر لیتا ہے تو اس کے بعد میں جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کے جسم کے وہ حصے جو چھپانا ضروری ہیں ان کا حجم اس کو دکھائی دیتا ہے پیچھے والے کو، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ لہذا ان دو وجوہات کی بنا پر ایک آدمی ایسا نہ کرے، ان شرٹ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کی نماز رد نہ ہو جائے۔ اسی لیے شیخ الالبانی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک دم تنگ کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور ان کے پیچھے سے ان کی سرین کا پورا جو ہے حجم دکھائی دیتا ہے، تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی سجدے میں ہو، اللہ سے قریب ترین حالت میں ہو، لیکن اس کے باوجود وہ گناہگار ہو۔ تو سجدے میں گناہگار ہونا کتنی بری بات ہے۔ تو اتنے تنگ کپڑے نہ پہنے کہ جس سے آپ کے جسم کا وہ حصہ جو چھپانا چاہیے اس کا حجم دکھائی دے۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے ڈانڈے شیعہ سے ملتے ہیں۔ دیکھیے اہل حدیث شیعہ کو حق پر نہیں مانتے ہیں، تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اہل حدیث ڈانڈے اس کے شیعہ سے ملتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ اہل حدیث کے نزدیک، آپ مثال کے طور پر علامہ احسان الہی ظہیر کی کتابیں دیکھیں، تسلسل کے ساتھ انہوں نے اہل حدیث اور صحابہ، اہل حدیث یعنی شیعہ اور صحابہ، شیعہ اور قرآن، شیعہ اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری لکھی ہیں، شیعہ و سنہ، اتنی ساری کتابیں شیعہ کے رد میں لکھی ہیں جو عرب ممالک میں ایک انسائکلوپیڈیا اور مصدر اور مرجع کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں اگر کوئی آدمی مطالعہ کرتا ہے تو اس کو دکھائی دے گا کہ اہل حدیث نے شیعہ کا اتنا پختہ رد کیا ہے کہ ان کو اٹھنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہوگا۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی پہلے شیعہ تھا پھر بعد میں اہل حدیث ہوا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھئی کوئی آدمی ہے کہ پہلے شیعہ تھا پھر اس کے بعد اہل حدیث ہو، تو کوئی آدمی پہلے کافر تھا، مشرک تھا، پھر مسلمان ہو، تو کیا ہے اس کا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ہماری دعوت شیعیت کی نہیں ہے، ہماری دعوت شیعیت کی نہیں ہے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن اہل بیت میں خلفائے راشدین ہمارے نزدیک سب سے مقدم ہیں،
سب سے افضل اب خلافت کی جو ترتیب ہے وہی ان کی افضلیت کی ترتیب ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر، اس کے بعد عثمان، اور پھر اس کے بعد میں علی رضی اللہ عنہ. تو یہ ہماری ترتیب ہے، اور ہم سب کچھ مانتے ہیں جو اہل سنہ مانتے ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں. تو کوئی آدمی کہتا ہے تو بغیر تحقیق کے کرتا ہے. سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے یہ کس اعتبار سے کہا جائے اس اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر حدیث کی اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے حدیث اور سنت میں فرق نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے اور اس کے علاوہ بھی علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو سنن کہا جاتا ہے. سنن ابی داؤد، سنن کیا ہے؟ سنت کی جمع ہے سنن، تو ان کو سنن کہا جاتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے؟ حدیثیں ہیں، اس میں حکم بھی ہے، ممانعت بھی ہے، اور کراہت کی چیزیں بھی ہیں، اور بہت کچھ اس میں جواز وغیرہ کی چیزیں بھی ہیں. تو حدیث کو سنت کہا جا سکتا ہے اور سنت کو حدیث کہا جا سکتا ہے حدیث کی اصطلاح میں. اسی لیے امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب ہوتی ہے. تو یہ حدیث کہنا سنت کو ٹھیک ہے. فقہی اعتبار سے بعض اوقات فرق کیا جاتا ہے کہ حدیث کہتے ہیں اس علم کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل یا کچھ اس طرح کی بات، تقریر وغیرہ ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں، اور سنت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو جس پہ پابندی سے آپ نے عمل کیا. لیکن پابندی کی بھی ایسی سخت قید نہیں ہے، اس لیے کبھی ایسا عمل بھی سنت ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کیا ہو، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے صرف نیت کی ہو. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ 10 کے ساتھ ساتھ 9 کو بھی سنت قرار دیا، حالانکہ 9 کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہی نہیں. تو سنت کیسے ہوا جب عمل کیا نہیں؟ تو اب صحابہ کے نزدیک سنت ہے. تو حدیث اور سنت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں. فقہی اعتبار سے کوئی فرق کر سکتا ہے کہ حدیث وہ بات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل یا اقرار ہو، تقریر ہو، اور سنت اس کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو. لیکن سنت بھی اس قید کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ سلف میں سنت عقیدے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. اسی لیے امام احمد کی کتاب ہے السنہ، ان کے بیٹے نے بھی لکھی ہے، اس میں عقیدہ آتا ہے، اور السنہ نام سے کئی کتابیں عقیدے کی ہیں. تو سلف میں سنت کا لفظ عقیدے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، ہر دور میں ہو سکتا ہے، اس کا مطلب بدلتا رہے. تو سلف میں یہ معنی تھے، یہ میں نے بات بتائی ہے. یہ سوال منکرین حدیث کی جانب سے پوچھا جاتا ہے، تفصیل سے جواب دیجئے. دیکھیے سنت اور حدیث میں اس طرح کا اگر کوئی فرق کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کی ہے وہ سنت ہے، اور جس میں جو عمل صرف ایک ہی بار آپ نے کیا وہ حدیث ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحابہ اس قید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز ہی کی حالت میں آپ نے جوتیاں نکال دی، صحابہ نے اس ایک عمل ہی کی اقتدا کی. یہ نہیں کہا کہ پابندی سے جب کریں گے تب ہم اس پہ عمل کریں گے، نہیں کیا ایسا، بلکہ ایک مرتبہ کے عمل کو بھی صحابہ قابل عمل مانتے تھے. تو پھر فائدہ کیا رہا آپ سنت اور حدیث میں فرق کرنے کا؟ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ثابت ہو یا کئی بار ثابت ہو، کیا ایک بار ثابت ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کریں گے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دکھائی دیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سے دودھیا یا کدو تلاش کر رہے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میں نے اس کو محبوب بنا لیا، میرے گھر میں جو بھی سالن بنتا ہے اس میں وہ ڈالتا ہوں میں. تو ایک بار کے عمل کو آپ کی اتنا محبوب صحابہ رکھے اور ہم اس طرح کی تفریق کر کے اس کو چھوڑنے والے بنے، غلط بات ہے. یہی سوال ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے. سوال ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے ہمارے ایمان اور عمل کا فائدہ نہ ہو اس میں بحث ہم نہ کریں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنا, جنتی تھے جہنمی تھے, ایمان والے تھے نہیں تھے, پرہیز کرنا چاہیے. اس سے کوئی مسئلہ ایمان کا ہم کو قبر میں پوچھا جانے والا ہے نہیں, اس سے پرہیز کریں. سوال ہے کہ کیا جان کے ڈر سے صحیح نماز نہ پڑھے تو کیا, یعنی اگر کسی کا یہ حال ہے کہ صحیح نماز پڑھا تو مار ڈالیں گے لوگ اس کو, تو اگر میں نہیں سمجھتا کہ واقعی اسی سچویشن کسی کو آئے گی کہ مار ہی ڈالیں گے اس کے بیچارے کو, وہ پولیس میں کمپلینٹ کرے کہ مجھ کو نماز پڑھنے سے لوگ مار ڈالنے کا دھمکی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ شریعت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو جان کا ڈر ہے اور کفریہ کلمہ کہنے پر وہ مجبور ہو گیا ہے, تو اگر دل اس کا اس کی مخالفت کر رہا ہے تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ مجھ کو تو نہیں لگتا کہ کوئی مار ڈالے گا کسی کو جان سے. باندی کے ساتھ بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں یا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز تھا آج ہے یا نہیں؟ دیکھیے باندی اور نوکرانی میں فرق ہوتا ہے. باندی کا مطلب ہوتا ہے غلام, غلام عورت اس سے اس کا مالک صحبت کر سکتا ہے, وہ بیوی ہی کی طرح اس کی پابند ہوتی ہے, پھر وہ کسی اور سے تعلق قائم نہیں کر سکتی جب تک یہ آزاد نہ کرے, تو اس کا تعلق صرف اس کے مالک سے ہوتا ہے. تو یہ بیوی ہی کی طرح اس کا تعلق ہوتا ہے, بس فرق اتنا ہے کہ بیوی کے حق سے آدھا حق اس کا ہوتا ہے کیونکہ وہ غلام ہے. اگر وہ اس کو آزاد کر کے نکاح کرے اس سے تو پھر وہ بیوی بن جاتی ہے. تو بیوی کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اگر اس کی باندھی ہو تو وہ اس سے صحبت کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج باندیاں ہیں, آج باندھی نہیں ہے, کائیں باندھی نہیں باندھی آج, تو کوئی آدمی زبردستی کہے کہ میں نے فلاں کو اپنی باندھی بنایا, تو کسی آزاد کو باندھی بنانا جائز نہیں ہے. کسی آزاد کو باندھی نہیں بنایا جا سکتا ہے. جنگ میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر حاکم ان کو فلاں باندھی ہے اس کے حوالے کر دیا, اس کے حوالے کر دیا, وہ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرے, تو اس طرح سے اس کے ساتھ میں تعلق جائز ہوتا ہے, تو وہ سلطان ہوتا ہے. تو جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ سلطان. تو جو حاکم ہوتا ہے وہ کسی باندھی کو کسی کے قیدی کو کسی کے حوالے کر سکتا ہے, وہ الگ ہے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی کہیں بھی جائے اور کسی کو پکڑ کے لائے اور کہے میری باندھی ہے, صحیح نہیں, جائز نہیں, وہ زنا ہوتا ہے. بعض علماء کا قول ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں نماز تراویح 20 رکعت پر جو اجماع ہوا یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے کیا واقعی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے, بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا حضرت عمر نے کہ وہ 11 رکعت پڑھیں. عبی نقاب اور تمیم الداری کو عمر رضی اللہ عنہ نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا, 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تراوی میں, قیام اللیل میں, قیام رمضان میں. تو اگر واقعی اس پر اجماع ہوا ہوتا 20 رکعتوں پر, علامہ عینی نے کہا کہ تراوی کی رکعت کتنی پڑھی جائیں اس پر سلف میں اختلاف ہے, اور اختلاف کے 10 قول ہیں. کسی نے 11 کہا, کسی نے 16 کہا, کسی نے 20 کہا, کسی نے 24, کسی نے 28, کسی نے 36, کسی نے 39, کسی نے 41, کسی نے 47. اب جب اجماع ہوا ہے تو پھر اختلاف کہاں سے آیا؟ تو اجماع اس پر نہیں ہوا ہے. اجماع اس پر ہے کہ ایک آدمی تراویح کی جتنی رکعت چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. عملی طور پر امت اسی پر متفق ہے, کسی نے کسی کو غلط نہیں کہا, سب کے سب جتنی چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے. سنت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ 11 رکعت پڑھنا. حضرت عمر کا حکم کیا ہے؟ 11 رکعت پڑھنا. لیکن اس سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے اس کی مرضی, 20 کیا بھائی, 40 پڑھتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کو سنت بول کے پڑھے یہ صحیح نہیں ہے. وہ افراد, وہ لوگ جن کے عقائد مشرکانہ ہوں, کیا ان کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ان کے سلام کا جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک آدمی آپ کے سامنے ہے, وہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, لیکن جہالت کی وجہ سے کوئی شرکی عمل اگر کر رہا ہے آپ اس کو سلام بھی کیجئے سلام کا جواب بھی دیجئے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو گمراہ ہے اور گمراہ کرتا ہے آپ اس کو سلام بھی نہیں کریں گے اس کا جواب بھی نہیں دیں گے. ہاں اگر اس کو سلام کرنے یا اس کا جواب دینے سے اس کی ہدایت کی امید ہے تو اس کو سلام کر کے اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. حدیث میں منافق کی جو چار علامتیں بتائی گئی ہیں وہ کسی فرد میں جمع ہو تو اس کو سلام اور تکریم کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے حدیث میں جو چار علامتیں منافق کی بتائی گئی ہیں، وعدہ کرے، مخالفت کرے، خلاف ورزی کرے، بولے تو جھوٹ بولے، گالی گلوچ پر اتر آئے، امانت میں خیانت کرے، یہ جو چار علامتیں ہیں اگر کسی ایک آدمی میں جمع ہو جائیں تو اس سے وہ منافق نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کا بہت ڈر ہے کہ کہیں یہ بدعملی اس کے ایمان کو خراب نہ کر دے، ہو سکتا ہے وہ نفاق میں چلا جائے. تو ایسے آدمی اگر اس کی توبہ کی امید ہو تو اس سے بات چیت کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے. قصر کے لیے صحیح مسافت یا فاصلہ کتنا ہے، اس میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے. صحیح بات جو ہماری تحقیق ہے جس کو شیخ بن باز کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 48 میل پر قصر کرنا چاہیے، اس سے کم میں نہیں. یہی فتویٰ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام البخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. سوال ہے کہ کیا ویڈیو شوٹنگ جائز ہے، چاہے شادی کی ہو یا کسی اسلامی بیان کی؟ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. شادی وغیرہ کی شوٹنگ کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور سے اس میں مرد اور عورت کا اس طرح سے جو بے پردگی کے ساتھ ساری شوٹنگ ہوتی ہے، دلہن کی بھی ہو رہی ہے، دولہے کی بھی ہو رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے. سب لوگ مل کے اس کو بے پردگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اور اگر صرف دولہے کی کر رہے ہیں تو بھی بچنا چاہیے. ہاں اگر کچھ ریکارڈ ضروری ہے اس کے لیے لیگل وغیرہ وغیرہ تو ایک حد تک ٹھیک ہے، صبح سے اس کے نہانے سے لے کے اس کو بالکل رات تک جبکہ وہ ایک دم نڈال ہو چکا ہو، چہرہ ایک دم اتر گیا اس کا، وہاں تک پوری ریکارڈنگ آپ کر رہے ہیں، پوری ریکارڈنگ بنا رہے اس کی 5-6 گھنٹے کی، اس کا کیا ملنے والا کیا ہے اس کے مطلب؟ خام خاص کی اتنی بیٹری آپ ویسٹ کر رہے ہیں اپنی، اور اپنی بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور اس کی بھی، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا بے فائدہ کام نہیں کرنا چاہیے. بیان کی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر اس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے تو ایسی چیز کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی حرمت کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. ہاں جو تصویر ہوتی ہے جس پہ جاندار کی تصویر ہوتی کاغذ پر، دیوار پر یا کپڑے پر، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن ڈیجیٹل ریکارڈنگ جو ہوتی ہے اس کی گنجائش ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ باطن اس ذریعے کو استعمال کر رہا ہے اور بات پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کرنا ضروری ہے، کیا جا سکتا ہے. کیا محدث کی اہل حدیث ہے؟ نہیں. محدث اور محدث کے طالب علم اور ان کی باتوں کو قبول کرنے والے جو اپنے لیے ہر بات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بنیاد بناتے ہیں، یہ سب اہل حدیث ہیں. تین سات چالیس دن جماعت میں جانا کیا ہے، کیسا ہے جبکہ اس میں دین سکھایا جاتا ہے؟ دیکھیے اگر کسی بھی جگہ پر قرآن و سنت کی روشنی میں دین سکھایا جاتا ہے اور کوئی کورس ان کا ہو، 2 دن کا کورس، 10 دن کا کورس، 50 دن کا کورس، 1 سال کا کورس، 8 سال کا کورس، کہ اتنا اتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور یہ کتابیں اتنے دنوں میں ختم ہوتی ہیں، اتنا دین کا عقیدہ، عبادات، اخلاق وغیرہ سیکھنا ضروری ہے، ایک کورس اگر کوئی ہے وہ سیکھنے کے لیے کوئی مدت ہے اور وہ پڑھایا جاتا ہے اور علماء اس کو پڑھاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پڑھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آدمی جا کے سیکھ کے آئے. لیکن یہ کہ کوئی عدد اپنے لیے طے کر دینا، اسی میں اصلاح ہوتی ہے، اس سے کم میں نہیں ہوتی ہے، اس کا زیادہ بھی نہیں ہے، اور یہ کچھ مقدس عدد ہے 40، تو اس طرح سے طے کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. ہاں اور اس میں بھی پڑھانے والا سکھانے والا خود اگر جانکار نہیں ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. ہماری رائے ان بھائیوں کو یہ ہے جو جماعتوں وغیرہ میں جاتے ہیں، وہ یہ کریں کہ اپنے لیے اس طرح سے کوئی مقدس عدد طے نہ کریں، ایک کہ 40 دن، 10 دن، 3 چلے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے طے نہ کریں، بلکہ ایک نصاب مرتب کریں، عقیدہ، فقہ، تفسیر، حدیث اور سیرت وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں
ان کا ایک نصاب بنائیں اور علماء کی رہبری میں لوگوں کو پڑھائیں, بہت اچھی بات ہے, ہم کو کوئی پرابلم نہیں اس سے. لیکن اس میں غلط باتیں, جھوٹے قصے, غلط روایتیں, جھوٹی جھوٹی حدیثیں اگر پڑھاتے ہیں تو پھر ایک دن بھی صحیح نہیں, پھر ایک دن بھی صحیح نہیں. لہذا اپنے نصاب کی اصلاح کریں اور اس میں طریقہ کار کی اصلاح کریں, یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دعوت کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح طریقے سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں. دیکھیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں اور بہت کچھ محنت کر رہے ہیں, کیوں نہ وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے, کیوں نہ وہ کام کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے, اس میں سے ان چیزوں کو نکال دیا جائے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں اور بدعت ہیں, تو کتنی اچھی بات ہوگی. لیکن نہیں, ہمارے بڑے ایسا بتاتے ہیں یہی صحیح ہے, اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ پیر صاحب کی ماننے والا بھی اپنی پیر کی بات مان رہا ہے, پھر ایسا نہیں چلے گا. کتاب و سنت کی بنیاد پر جو بات صحیح ہے اس کو مانے, جو نہیں ہے اس کو مت مانے. کیا رکوع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے جبکہ دلائل واضح ہو جائیں؟ ایک آدمی دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی سنت کی خلاف ورزی کرے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اس کے عمل کو رد کر دے. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی اگر آدمی جانتے بوجھتے کرتا ہے, اپنے دل سے کچھ بھی کرتا ہے, تو ایسا عمل مقبول نہیں ہوگا. لہذا ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو رد نہ کر دے. اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا ہے, اس کی قرآن اور حدیث سے کیا دلیل ہے؟ دیکھیے اہل حدیث کہنے کی دلیل قرآن و حدیث میں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل قرآن و حدیث میں تلاش کرنا ہے. یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف قرآن و حدیث سے بتائیے. کیسے بتائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح اور ضعیف کی ضرورت ہی نہیں تھی. بعد میں جب لوگوں نے ملاوٹ شروع کر دی حدیثوں میں, تب علماء نے ضرورت محسوس کی کہ صحیح اور غلط کا فرق ہونا چاہیے, لہذا انہوں نے جو معتبر باتیں تھیں ان کو صحیح کہا, جو غیر معتبر تھی ان کو ضعیف کہا. تو کیا نبی کے زمانے میں ایسا تھا معتبر حدیث اور غیر معتبر حدیث؟ نہیں. تو ہم کوئی مطالبہ کرے, بھائی حدیث سے بتاؤ ہم کو کہ فلاں حدیث کو صحیح اور فلاں کو ضعیف کہنا چاہیے, ضرورت ہی نہیں تھی وہاں پہ. تو اسی طرح سے وہاں پہ فرقے تھے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس لیے اس کی ضرورت تھی ہی نہیں کہ بولا جائے کہ فلاں فرقہ جو ہے اس نام کا فرقہ صحیح ہے, ضرورت نہیں تھی. یہ بات کے زمانے میں ضرورت پیش آئی, لہذا سلف نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا. اسی لیے ہم بھی سلف کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں, نیا راستہ ہم اپنے لیے نہیں اپناتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی حق واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے, جہاں وہ مڑا ہے اس کو موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے اور برا ٹھکانا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایمان والوں کا یہی راستہ ہے کہ سلف نے, محدثین نے جو لقب اپنے لیے اختیار کیا وہ اہل الحدیث ہے. تو ہم نے بھی اسی لقب کو اختیار کیا, ہم کو اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوئی, اور بڑے بڑے مجتہدین نے کبھی کسی نے بھی اس لقب کو غلط نہیں کہا, لہذا ہمارے لیے یہ خود ایک دلیل ہے. سوال ہے کہ آپ جماعت تبلیغ سے جماعت اہل حدیث میں آئے, اس کا کوئی تفصیلی واقعہ بتائیے تاکہ ہم عوام کی رہنمائی ہو جائے, اور اسی کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کر دیں. صحیح ہے, وقت بہت ہو چکا ہے اور 10 بج چکے ہیں. تو دیکھیے ابھی اس میں تفصیل میں جانے کی کسی کی آپ بھی تھی کوئی کسی کے لیے رہنمائی نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ کہ کسی کے لیے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے. ہم لوگ تبلیغ جماعت میں تھے اور کام کرتے تھے جماعت چلا, 4 مہینہ 3 دن جو بھی ہم لوگ جاتے تھے. پھر کچھ شبہ ذہن میں آئے فضائل اعمال پڑھ کے اور کچھ باتیں بیانات وغیرہ سن کے اور کچھ کتابیں دیکھ کر, پھر علماء کے پاس, بعض علماء کے پاس ہم لوگ گئے, میں گیا اور ان سے سوالات پوچھے. انہوں نے جواب دیے, جواب میں اطمینان نہیں تھا بلکہ ڈانٹ ڈپٹ تھی اور دلیل نہیں تھی. ایک نہیں, 2, 3, 4 کئی علماء سے میں نے بات کی, جواب نہیں دیا اور اطمینان بخش جواب نہیں ملا, دلیل کی روشنی میں نہیں تھا. بس بڑے بولتے ہیں تو صحیح ہے, ایسا کیسا غلط ہو سکتا ہے, اتنے سب پاگل ہیں, اس طرح کی باتیں تھیں اس میں.
اس میں قرآن میں ایسا ہے حدیث میں ایسا نہیں تھا. لہذا پھر میں نے اپنے طور پر تحقیق شروع کی, مختلف تفاسیر اور حدیث کی کتابیں وغیرہ دیکھی, علماء سے بمبئی وغیرہ کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور یعنی اس میں میں نے ان سے بات چیت کی, مطالعہ کیا. پھر کچھ فارن اسٹوڈنٹس تھے ان کی لائبریری سے کچھ عرب کے علماء کی خطابات سننے میں آئے اور ان کی جو حدیث کی باتیں اور فقہ کی باتیں میں نے سنی, اس سے دل کو اطمینان ہوا کہ قرآن و سنت تو آخری بات ہے, اس کے اوپر کوئی اور پیمانہ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. تو پھر اس پیمانے سے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو اس پیمانے سے ٹکراتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ ذہن میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے میں نے تحقیق جو بھی شروع کی. اب پھر جتنا تحقیق کرتا گیا اتنا دور ہوتا گیا, اور پھر اس کے بعد میں وہاں سے بھی کہا کہ بتاؤ اس طرح کا معاملہ ہو گیا, باہر ہی اچھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر ہی اچھے. پھر ہم نے اپنی طور سے دعوت شروع کی اور الحمدللہ ایک دو تین چار ہوتے ہوتے کئی لوگ آتے چلے گئے. تو آج بھی الحمدللہ بہت الگ ہوتے تھے, دیکھو جماعت چھوڑا ٹوپی جائے گی, کرتا پاجامہ جائے گا, یہ داڑھی جائے گی. ابھی تک الحمدللہ کچھ نہیں گیا, بلکہ پہلے کم تھی ابھی اس سے زیادہ ہو گئی. تو یہ لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ جو آدمی یعنی جماعت میں ہے وہی دین پر چلتا ہے, ایسا نہیں ہے. جماعت میں بھی دیندار لوگ ہیں, بہت سارے لوگ دیندار ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں, دعا مانگنے والے لوگ ہیں اور قربانی دینے والے, صدقہ دینے والے لوگ ہیں. ہر طبقے میں ہیں, صرف تبلیغی جماعت میں نہیں ہے, بریلوی طبقے میں ہیں. بریلوی حضرات میں کیا تہجد گزار نہیں ہیں؟ ان میں دعا کرنے والے, اللہ کے آگے رونے کے گڑانے والے نہیں ہیں, تقویٰ والے نہیں. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بہت پرہیزگار لوگ ہیں, درگاہوں پہ جاتے ہیں لیکن وہ یعنی حلال و حرام کے اعتبار سے بہت پرہیزگار, عقیدہ ان کا غلط ہے, لیکن ایسے لوگ آپ کو ملیں گے, نیک دل لوگ آپ کو ہر جماعت میں ملیں گے. لیکن صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے. ان کی صحیح بات کی وجہ سے ان کی غلطی صحیح نہیں ہو جاتی, اور ان کی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری خوبیاں غلط نہیں ہو جاتی. تو لیکن مجموعی حکم یہی لگے گا کہ صحیح نہیں ہے, اسی لیے ہم نہیں ہیں وہاں پہ. مجموعی طور پر یہی حکم لگے گا. تو کیونکہ ایک آدمی جب جاتا ہے اور کسی ایک جماعت میں حصہ ہو جاتا ہے, پھر وہ باہر والوں کی بات سنتا ہے نہیں, یہ اہل حدیث ہیں کہ جو کہتے ہیں ہاں بولو تمہارا کیا ہے ذرا ہم کو بھی سن لیتے ہیں. آدمی سنتا ہے اور ہم بھی بولتے ہیں بھائی جاؤ سب کی سنو, جس کی صحیح لگے اس کی مانو, بشرطے کی کتاب و سنت کی روشنی میں ہو اور وہ بات حق ہو, جس کو جو چیز سمجھ میں آئی وہ مانے. تو ہمارا یہ طریقہ تھا, ہم لوگ جماعت میں جاتے تھے, پھر بات کی علماء سے جواب نہیں ملا, اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے کئی مسائل بھی آئے, اور اس کا میں تفصیلی ذکر کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں. کسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. آج امت میں سب لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا درد یہی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیوں نہیں کام ہی کرنا ہے نا. ایک آدمی بول رہا ہے کامیابی 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے, باقی سارے طریقوں میں 100% ناکامی ہے, اس کو کیوں نہیں اس کی روشنی میں باقی ساری چیز طے کی جاتی ہے؟ ہمارا درد یہ ہے. تو اہل حدیث کے یہاں آنے میں ہم کو اطمینان ہوا کہ بھائی یہاں پہ کوئی آدمی غلطی بھی کرتا ہے تو وہ دلیل نہیں بنتا ہے, اس کی بات غلط ہے, لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. ارے اتنے بڑے اتنے ان کی بات ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. تو ایسا ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. کوئی عالم اگر غلط بات بولتا ہے, دوسرا عالم دوسرا عبل کے بعض اوقات طالب علم بتاتا ہے کہ نہیں آپ کی بات صحیح نہیں ہے. یہ امت میں صحابہ کا طرز تھا, یہ قیامت تک کے لیے ضروری ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں تبلیغی دیوبندی بریلوی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں, اور اہل حدیث میں بھی اچھے ہیں برے بھی ہیں, ان میں بھی اچھے ہیں برے بھی ہیں, لیکن منہج جو ہے وہ اہل حدیث کا صحیح ہے. ہم کو آج تک جو سمجھ میں آیا وہ یہی کہ بغیر طرفداری کے کتاب و سنت کی روشنی میں بات قبول کی جائے, وہ ہم نے یہیں سے سنا. یہ منہج ہم کو اینڈ میں آ کے سیٹل, یہاں پہ ہمارا جو ہے ناؤ ادھر رکی ہے, یہ ایسا اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول سے بڑھ کے اور کیا بہتر ہوگا, اس سے بہتر کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے, جمع جمع کے جھگڑے پہ لڑنے سے بچائے, اور ایک دوسرے کی بات سننے والا ہم کو بنائے. بھائی آپ اپنی بات بتاؤ ہم سنتے ہیں, بیٹھو ہم ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں, بتاؤ ہم کو. میں اکیلا سننے کے لیے تیار ہوں, بتاؤ مجھ کو. آج بھی میں سننے کے لیے تیار ہوں. آج بھی پچھلے رمضان میں ایک ہمارے پرانے ساتھی تھے, وہ ان کا دل آیا مجھ کو سمجھانے کے لیے. وہ میرے گھر پہ آئے اور بیٹھ کے انہوں نے بات کی. میں نے کہا آپ کیا حساب سے آئے ہیں؟ کہا کہ سمجھانے کے لیے, میں بس ملاقات کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا آپ اپنی پوری بات کہو, مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک شرط پہ میں بھی بات کروں گا. صرف سنوں گا نہیں, میں بھی بات کروں گا, میں نے بھی بات کی. تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں, ایسا نہیں کہ بھائی ہم بات ہی سنتے نہیں گمراہ ہو جاتے ہیں, ہم سننے کے لیے تیار ہیں. آج بھی اگر مجھ کو کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے میں اس کے لیے خود چادر بچھا کے بولوں گا بیٹھو میں بات سنتا ہوں آپ کی, کوئی ہم کو مسئلہ نہیں. وہ ہمارے بھائی ہیں, آج بھی ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپسی انتشار, اختلاف, دشمنیاں, دوریاں ہیں یہ ختم ہو, ہم ایک دوسرے کی بات سننے والے بنے, اس میں سے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کو قبول کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.